اسلامک ایسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں تمام علماء کرام کی تقاریر، قرآن پاک کے سیٹ، تلاوت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو اور سی ڈیز میں دستیاب ہیں۔ دکان نمبر 1، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 554-1854۔
نعت والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔
یہ 10 باتیں ہیں مسلمان عورت اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب، مسلمان مرد اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب۔ جو مرد عورت ان 10 چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیابی کا پروانہ اسے مل جائے گا۔ اس کو تھوڑا اونچا کر، ٹھیک ہے کیا؟
ٹھیک ہے،
چلو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ اس میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان اسلام لانا۔ اسلام کیا ہے؟ ایک تو اس کے ظاہری اعمال ہیں، 5 اعمال: توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا، مل اسلام یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، ان تسلم قلبک للہ۔ اسلام یہ ہے جس مرد عورت کے دل سے سب کچھ نکل جائے اور صرف اللہ باقی رہ جائے، یہ مسلمان ہے۔ ان تسلم قلبک للہ، دل تیرا اللہ کے حوالے ہو جائے اور اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے، یہ ایک چیز۔ دوسری بتائی، وہ ان یسلم المسلمون من لسانک و یدک، تیرے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے۔ دوسری شرط ہے ایمان۔ ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر، تقدیر پر۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، الصبر والسماحة، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا، اور سماحة کا دوسرا مطلب ہے سخاوت کرنا۔ پھر اس نے پوچھا، ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے۔ پنجاب میں تو نماز کا بھی رواج نہیں، پردے کا بھی نہیں، سرحد میں پردے کا بھی رواج ہے، نماز کا بھی رواج ہے، بہت سے لوگ نمازی کو، اب بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور نمازیوں کی کم ہو گئی ہیں، لیکن جو اچھے اخلاق ہیں یہ نہ سرحد میں ہیں، نہ پنجاب میں ہیں، نہ بلوچستان میں ہیں، نہ سندھ میں ہیں۔ لاکھوں مردوں عورتوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور ایمان کا کمال اچھے اخلاق ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حسن خلقك يكمل ایمانک، تو اپنے اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو اس اخلاق کے مسئلے میں امت میں بہت بڑا زوال آیا ہوا ہے، مردوں میں عورتوں میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں، آگے اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھاتے تواضع، معاف کرنا، درگزر کرنا، سہ جانا، پی جانا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور اس طرح آسانی سے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں جیسے کوئی اوپر ہے ہی نہیں جس نے ان کو پکڑ کے سامنے کھڑا کرنا ہے. ساری لڑائیوں کی جو اصل بنیاد ہے وہ اخلاقی ہے. صبر کا دامن ہاتھ میں ہے نہیں, بے صبر یہاں. اور قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ قاتل اور مقتول کا فرمائے گا. پہلی کچہری جو قیامت میں لگے گی معاملات کی, اس میں پہلا مقدمہ آئے گا قابیل اور حابیل کا. قابیل اور حابیل اس طرح آئیں گے کہ قابیل کا حابیل کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس نے قابیل کا گریبان پکڑا ہوگا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور اللہ سے پوچھے گا, یا اللہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. پھر اس کے بعد اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے لوگ قتل کر رہے ہیں یہ سب ظالم اس طرح پکڑے جائیں گے کہ ہر مقتول چاہے وہ گولی سے مارا گیا ہو, پتھر سے مارا گیا ہو, زہر سے مارا گیا ہو, اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی, الٹے ہاتھ میں, اور اس کا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لا کر سوال کرے گا, یا اللہ پوچھ اس سے اس نے مجھے کیوں قتل کیا. تو ایمان کا کمال یہ ہے کہ مسلمان کے اخلاق عمدہ ہوں. ایک عورت کے حضور کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اس کی عبادت تو بہت زیادہ ہے, اخلاق اچھے نہیں. آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی. پھر ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اس کی عبادات تو زیادہ نہیں ہے, اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, آپ نے کہا جنت میں جائے گی. تو اخلاق کی بلندی ایمان ہے. صادقین والصادقات, سچے مرد سچی عورتیں. ایک صاحب نے پوچھا, یا رسول اللہ مسلمان بدکاری کر سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو جاتا ہے, انسان ہے, ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, مرد یا عورت جھوٹ نہیں بول سکتا. تب جھوٹ بولنا کتنا عام ہو گیا ہے مردوں میں عورتوں میں, کیسے بول دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں, میری ضمانت لے لو, جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں, اور جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میری ضمانت لے لو میں اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. تو الصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں. قیامت کے دن اعلان ہوگا, صبر والے کھڑے ہو جائیں. ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی, اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. پھر ان کے اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو خود بھیجے گا, فرشتے آ جائیں گے, بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے حساب تو دے کر جاؤ. کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی نہیں. وہ پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں. کہیں گے واہ 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 واہ, جاؤ بھائی تمہیں کون پوچھ سکتا, جاؤ بھائی تمہیں کون پوچھ سکتا, جاؤ جاؤ. یہی ہوتا ہے عمل والوں کا بدلہ. اگر صبر کر, تمہارا صبر تھا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے تنگی میں رکھا, ہم نے صبر کیا, نافرمانی کے موقع آتے تھے ہم نے اپنے آپ کو بچایا, اس پہ صبر کیا. اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ جم کے چلنا یہ مشکل کام تھا, ہم اللہ کے حکموں پہ جم کے چلے, اپنے نفس کو اس پہ باندھ کے رکھا. یہ تین کام تھے ہمارے صبر کے. تو کہیں گے جاؤ بھائی, عمل کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہوتا ہے. قانتین, بیچ میں ایک صفت رہے گی, القانتین والقانتات, عبادت کرنے والے مرد عبادت کرنے والی عورتیں. القانتین والقانتات, شب گزار راتوں کو اٹھنے والے مرد راتوں کو اٹھنے والی عورتیں. معاذ ادویہ رحمت اللہ علیہ کے خاوند شہید ہو گئے تھے, اس کے بعد 20 سال زندہ رہیں. اس 20 سال میں جب رات آتی تو اپنے آپ کو کہتی کہ آج آخری رات ہے, کل تیری موت ہے. ساری رات مسلح پہ گزار دیتی. 20 سال میں وہ عورت چارپائی پہ نہیں سوئی, پورے 20 سال بس مسلح پہ بیٹھے بیٹھے جو نیند آ گئی آ گئی کبھی, بس. ورنہ ساری زندگی 20 برس صرف مرض الموت, جب بیماری نے گرایا تو لیٹی, جب موت کا وقت آیا تو رونے لگی, پھر ہنسنے لگی, کسی نے پوچھا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی، اس پہ رونا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کیوں ہنسی ہو؟ کہنے لگی میرے خاوند نظر آئے، وہ سامنے کھڑے ہوئے، کہہ رہے ہیں تجھے لینے آیا ہوں، تیرا استقبال کرنے آیا ہوں. تو اس پر مجھے امید لگ گئی کہ اللہ پاک نے ہمارا ساتھ بنا دیا اور جنت کا فیصلہ بھی کر دیا. القانتین والقانتات. تو اسلام، ایمان، عبادت، صدق، صبر، خاشعین والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورت، جو خلوت میں بھی اللہ سے ڈریں، جو جلوت میں بھی اللہ سے ڈریں، جنہیں تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہو، جنہیں مجمع میں بھی اللہ کا خوف ہو، اللہ پاک کے خوف نے ان کو حرام کاموں سے روک دیا ہو، نافرمانیوں سے روک دیا ہو اور حکموں پہ چلا دیا ہو، اور خشوع دل کے ڈر کو کہتے ہیں، دل کے ڈر کو، کہ دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اور اللہ پاک کی حیبت اور کبریائی اور جلال اس درجے پر آ جائے کہ ہر حرام سے قدم ہٹ جائے. یقین اور تصدق، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والی عورتیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. خود روزہ تھا، خیرات کرنے بیٹھی، اثر تک 100,000 تقسیم کر دیا. ان کی خادمہ نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا گھر میں فاقہ ہے، 1 درہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی، میں آپ کے لیے گوشت پکا دیتی. یعنی کہ مجھے یاد ہی نہیں تھا، بتاتی تو میں اپنے لیے بھی رکھ لیتی. اللہ کے انعام پہ خرچ کرنے والے. اسی سے کیا بتائی؟ الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. اسے اگلی صفت کیا بتائی؟ الحافظین والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں. بدکاری زنا سے بچنے والے مرد عورت. الذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعد اللہ لہم مغفرتاً و اجراً عظیماً، ہم نے ان کے لیے خاص طور پر، ان لہم خاص طور پر، ان کے لیے، ان 10 قسم کے مردوں اور عورتوں کے لیے ہم نے اجر عظیم تیار کیا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی مغفرت کو تیار کیا ہوا ہے. یہ آیت ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کو ایک ضابطہ دیتی ہے، اس پر جو آئے گا، مرد ہے تو عزت پائے گا، عورت ہے تو عزت پائے گی، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ نے کامیاب مردوں کے بھی قصے سنائے، کامیاب پتہ کر، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا پتہ کرو کہ آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی. پہلے بہنوں، قرآن پاک نے کامیاب عورتوں کا قصہ بھی سنایا ہے، ناکام عورتوں کا قصہ بھی سنایا ہے. وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، دو نبیوں کی بیویاں ہیں، دونوں کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے کہ آؤ تمہیں ایک قصہ سناؤں دو عورتوں کا، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک لوط علیہ السلام کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ تعالیٰ ان کے خامدوں کی کیسی تعریف فرما رہے ہیں، تاکہ وہ میرے بہت نیک آدمیوں کی بیویاں تھیں، انبیاء. فخانتاہما، وہ ان پہ ایمان نہ لائیں اور اپنی قوم کے ساتھ ہی انہی کے کفر میں شریک رہیں. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کے خامن جو نبی تھے وہ بھی ان کو میری پکڑ سے بچا نہ سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا جیسے اور مرد و عورتوں کو ڈال دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ حضرت آسیہ کا قصہ سنایا اور مریم کا قصہ سنایا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ ایمان والوں تمہیں ایک عورت کا قصہ سناتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی، یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف نبی اس کی بیگم جو اللہ کے سب سے مقرب ہوں، ایک طرف فرعون جو دنیا میں خدائی کا دعوے دار اس کی بیوی. تو ایمان والا بننا ایسی طاقتور چیز ہے کہ فرعون کی بیوی ہو کر جنت، اور ایمان نہیں ہے تو نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بیوی ہو کر دوزخ. یہ بانی، یہ جو فرعون کی بیوی ہیں حضرت آسیہ، ایک ایمان لے آئے. ان کے ایمان لانے کا قصہ یہ ہوا کہ فرعون آسیہ سے اولاد کوئی نہیں تھی، فرعون کی ایک دوسری بیوی سے بیٹی تھی، اس کی ایک خادمہ تھی جو اس کو کنگھی کیا کر وہ مسلمان ہو گئی، اسلام چھپایا ہوا تھا. ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو بیس اچانک منہ سے نکل گیا، تارے سمن کفر باللہ، اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، اولا کی ربن غیر ابھی، میرے باپ کے علاوہ کوئی اور رب ہے تیرا؟ انہوں نے کہا ہاں، میرا تیرے باپ کا موسیٰ ہارون کا سب کا رب اللہ ہے. تو گئی فرعون کے پاس کہ یہ تو اپنے گھر کی نوکر، آپ کو رب نہیں مانتے. تو اس نے ایک بہت بڑے کڑا میں تیل ڈالا، اس میں نیچے آگ جلائی، وہ آگ کھولنے لگی، وہ پانی اس میں تیل کھولنے لگا. تو پھر اس نے فرعون کی، اس نے اپنی باندی کو بھی بلوایا، اس کی دو بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی ایک ساتھ چھوٹی چلتی تھی. تو اس کو کہنے لگا، اگر تم موسیٰ کے رب کو رب مانیں گی تو میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا، تجھے بھی جلا دوں گا، مجھے رب مانیں گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا. بولا تم کیا کرے؟ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ نے مجھے دو دی ہیں، اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کے نام پہ جلا دیتا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے. تو انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا اس کے سامنے، اور اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر اس طرح اس کے سر کو تیل میں ڈالا کہ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی، اور ماں کے سامنے وہ جل کے کباب بن گئی، پکوڑا بن گئی. جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے، آپ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ماں تو اپنے بچے کا ویسے ہی رونا برداشت نہیں کرتی، جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو جلا دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے اندر کے غم اور صدمے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، تو اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اس نے اپنی ماں، اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، روح نکل رہی تھی اور ماں دیکھ رہی تھی، اور اس کہہ رہی تھی اسوریا ام فین لکی من الاجر کذا و کذا، اماں تو صبر کر، تیرا بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کیا ہے، بس ہم کٹھے ہونے والے ہیں. پھر اس سے چھوٹی بیٹی تھی جو دودھ پیتی تھی، اس کو گود سے چھینا، اور معصوم بچی کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر اس کے سامنے ایسے آگ میں ڈال دیا، تیل میں ڈال دیا. تو وہ معصوم پھول، نرم و نازک گوشت، ایک پل میں جل کے کوئلہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور پھر اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، بہت بڑا اجر تیرے لیے تیار ہے، ابھی ہم کٹھے ہونے والے. پھر جب اس کو انہوں نے پکڑا فرعون کی باندھی کو، تو اس نے فرعون سے کہا میری یہ خواہش ہے پوری کر لو. کہنے لگا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم ماں بیٹی کی ہڈیاں کٹھے دفن کرنا، جدا نہ کرو. اس نے کہا یہ ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے. اس کو بھی جلا دی. جب تینوں جل گئیں اور ان کو اکٹھا دفن کر دیا گیا، اس واقعے کو دیکھ کر حضرت آسیہ مسلمان ہو گئے. ان کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو جو قربان نہیں کر سکتی جب تک حق سامنے نہ ہو. بیچ میں ایک بات اور اس کے ساتھ اس کا واقعے کا حصہ ہے. معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے آپ آسمان کو گئے، تو آسمان کی طرف جب آپ کا سفر شروع ہوا تو نیچے سے آپ کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی کہ فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت جس مٹی میں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. اور یہ اس وقت ان کی وفات کو 2000 سال سے اوپر ہو چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے، اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ جب وہ مسلمان ہو گئی تو وہ تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ تو پہلے تو اس نے بڑا سمجھایا کہ بھائی چھوڑ دے، نہیں جب مانا، پھر اس کو قید میں ڈالا، وہ نہیں مانی، پھر ان کو کوڑے مارے بھرے دربار میں، نہیں مانی۔ ایمان پہ جتنی مشقت آتی ہے اتنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر حکم دیا کہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ سولی کیا تھی؟ ایسے ہاتھ، لکڑی پر ہاتھ ایسے لمبے کر کے، پیچھے لکڑی ہوتی تھی تو ہتھیلیوں میں کیل گاڑ دیتے تھے، اور نیچے پاؤں لکڑی کے ساتھ ایسے لگا کر پاؤں میں کیل مارتے تھے جو لکڑی میں جا کے لگ جاتا تھا۔ اس طرح پھر اس کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور کبھی وہ تیر مار کے مار دیتے، کبھی کھال اتار کے مار دیتے، کبھی ویسے ہی اس کو لٹکا دیتے، وہ اسی میں بھوکا پیاسا سے سکتا مر جاتا۔ اور پھر فرعون دل اوتاد، یہ قرآن اس لفظ سے اشارہ کر رہا ہے، یہ فرعون یوں سزائیں دیتا تھا۔ تو ان کو پکڑ کے لے جایا گیا اور ان کے ہاتھوں میں کیل گڑ گئے اور پاؤں میں کیل گڑ گئے۔ انہوں نے کہا اس کو لٹا کر اوپر بھاری چٹان رکھو جس کے نیچے یہ تڑپ تڑپ کے جان دے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی، جس عورت نے کبھی تنکے کو بھی نہ اٹھایا ہو اس کے ہاتھوں میں کیل۔ ریشمی قالینوں پہ چلنے والی کے پاؤں میں کیل۔ تو انہوں نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ سولی پہ لٹکے کا، یا اللہ اپنے پاس جنت میں گھر دے، فرعون سے نجات دے۔ جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالی کی غیرت اور رحمت کو ایسا جوش آیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کھول دو سارے دروازے اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دو۔ تو عرش تک تر 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 کھل گئے۔ حضرت آسیہ نے جنت کو دیکھا، سولی پہ لٹکیوں دیکھا، تو جنت کو دیکھے تو کوئی زندہ ویسے نہیں رہ سکتا۔ تو ان کو ایک زور سے کہہ کہا نکلا، زور سے ہنسی اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہے، موت کے خوف سے نا پاگل ہو گئی، اس لیے زور زور سے ہنس رہی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی، جنت تو پاگل کر دیتی آدمی، جنت کے شوق نے پاگل کر دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ وہ کہنے لگی میری سوکن کون ہے، میں تو پہلی بیوی۔ آپ نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا اس سے نکاح پڑھ دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور میرا اس سے نکاح کر دیا ہے۔ حضرت آسیہ نے دعا مانگی تھی رب ابن لی عندک۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا پڑوس پہلے مانگا، جنت بعد میں مانگی، عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ تیرا قرب ہو، گھر جنت میں ہو۔ اس دعا کو اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے بلند مقام دیا ہے، جو جنت الفردوس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا نام وسیلہ ہے، ہمارے نبی کی جنت جس میں ہمارے نبی جا کر قیام فرمائیں گے، اس جنت کا نام ہے وسیلہ۔ جو ہم اذان کی دعا میں روزانہ 5 وقت ہمیں حکم ہے اذان سنو، جو کہے وہ کہو، پھر یہ دعا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، یا اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت کی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا نبی رہے گا اپنی جنت۔ حضرت آسیہ کو اللہ نے وہاں پہنچا دیا، بالکل اپنا پڑوس دے دیا، اپنا قرب بھی دے دیا، اپنا ساتھ بھی دے دیا، اور فرعون سے بھی نجات دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے قصے سنا کر عورتوں کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے اور مردوں کی کامیابی کا راستہ بھی وہی ہے جو عورتوں کے لیے ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مرد ہو یا عورت عمل ٹھیک کر لے ہم اس کو اعلیٰ اور خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے. اور اچھا اللہ کی شان ہے یہ سارے واقعات بڑے بڑی عورتوں کے اللہ نے سنے ہیں. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دین کے لحاظ سے بہت بڑے, فرعون کی بیوی دنیا کے لحاظ سے بہت بڑی. پھر ایک اور عورت نافرمان عورت کا قصہ سنایا ہے جو دنیا کے لحاظ سے مصر ہی کی تھی, وہ بھی مصر کی تھی. آسیہ بھی مصر کی, زلیخا بھی مصر کی, دونوں ایک ہی شہر کی عورتیں. ایک بادشاہ کی بیوی, ایک گورنر کی بیوی. ایک کے باطن کو صفائی ملی, وہ قرآن میں اس طرح ذکر کیا اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا وضرب اللہ مثلا. یوں ہے جیسے کہا جائے سنو, غور سے سنو, غور سے سنو, دیکھو یہ کس کی بات آ رہی ہے, کس کی بات آ رہی ہے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا ذکر کیا جو مصر ہی میں ہے, دنیاوی لحاظ سے آسیہ سے کم درجے کی ہے, وہ بادشاہ کی بیوی, یہ گورنر کی بیوی, درمیان میں فاصلہ ہے کافی سارا. وہ ایک اپنے غلام پہ عاشق ہو گئے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یہ دو کہانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنا عمل بگاڑ رہے ہیں, زلیخا اپنا عمل بگاڑ رہے, یوسف علیہ السلام اپنا عمل بنا رہے ہیں. یہ دونوں کہانیاں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر آخر میں نتیجہ دیتے ہیں جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کامیابی کس کو جا کے حاصل ہوتی ہے. ابھی ان کی 16 سال کی عمر ہے اور وہ باپ کے قریب ہو چکے ہیں, تو آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کیا کریں. ان کو اقتلو یوسف, قتل کر دو. مشورہ شر میں بھی ہوتا ہے, تو جب یہ شر کا مشورہ ہو رہا ہے اقتلو یوسف, قتل کر دو. کہ اب تروح ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم, کہیں دور پھینک کے آ جاؤ. ایک بولا نہیں قتل نہ کرو, اسے کنویں میں ڈال دو, وہاں سے کوئی قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا. یہ آپس میں شر کا مشورہ, ایک خیر کا مشورہ ہوتا ہے, ایک شر کا مشورہ ہوتا ہے, ایک مسجد کی آبادی کا مشورہ ہے, ایک رقص گاہوں کی آبادی کا مشورہ ہے, ایک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا مشورہ ہے, ایک لوگوں کو شیطان کی طرف بلانے کا مشورہ ہے. دونوں خیر اور شر کے پیچھے مشورے کی طاقت ہوتی ہے. ان کا مشورہ, ان کی تدبیر چل گئی, یوسف علیہ السلام کو لا کے کنویں میں ڈال دیا. اور اللہ بھی ایسی قدرتوں والا ہے, جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے اور ایسے ہاتھ سے پکڑ رہے تھے کنویں کی منڈیر, تو انہیں بھائیوں نے ہاتھ کے اوپر تلوار ماری, اس طرح زور زور سے تلواریں ماری کہ اس کا ہاتھ چھوٹ جائے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. صبر کر, ایک وقت آئے گا تو اونچا ہوگا, یہ نیچے ہوں گے. اور تو ان کی ساری کی ظلم کی کہانی ان سب کو یاد دلائے گا. اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. یوسف علیہ السلام گرے, جبریل نے نیچے سے سنبھال لیا اور ایک پتھر پہ بیٹھا دیا. قافلہ آیا, اٹھا کے لے گیا. قافلے میں وہ ایک بھائی یہودا تھا, نرم دل, جس کے نام سے یہودی مشہور ہوئے. وہ روز آ کے کھانا دے جاتا تھا, کھانا لٹکا جاتا تھا. اور وہ بھی ظالم ایسا تھا کہ سازش میں شریک رہا. قافلے نے اٹھایا, ہاں غلام ارے یہ کیسا خوبصورت جوان. وہ اثر رو ہو گوا, اسے چھپایا. اوپر سے بھائی پہنچ گئے, یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. وہ شروع ہو بے بخشن دراہم معدودہ وکانو فیہ من الزاہدین, بیچ دیا اس کو چند ٹکوں میں. یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھو, اپنے بھائیوں کی لاج رکھی, یہ نہیں کہا کہ میں ان کا بھائی ہوں, یہ ان پر ظلم کر رہے ہیں, یہ قریب ہمارا گھر ہے, جا کے پوچھ لو. چپ کر گئے, اپنے بھائیوں کی عزت رکھ لی اور صبر کر گئے, سہ گئے. اب ایک طرف عمل بن رہا ہے, ایک طرف جھوٹ چل رہا ہے, ایک طرف سچ چل رہا ہے, ایک طرف تقویٰ ہے, ایک طرف مکر و فریب ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ نافرمانی کو پہلے ڈھیل دیتا ہے اور ماننے والوں کو تھوڑا سا کستا ہے, تو جب وہ ثابت قدم ہوتے ہیں ان کو اونچا کر دیتا ہے, دوسروں کو نیچا کر دیتا ہے. مصر کی منڈی میں فروخت ہوئے, عزیز مصر نے خرید لیا, کہا بہت خوبصورت جوان ہے, تو عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اس کی بھی اولاد نہیں تھی کہ چلو ہم اس کا بیٹا بنا لیں گے. ان کا تو حسن ایسا نکھرا کہ ان کی بیوی اس پر عاشق ہو. ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اس آیت کا اتنا لمبا جملہ اس وقت کے سخت حال کو بتاتا ہے. یوسف علیہ السلام بولے معاذ اللہ نہیں ہو سکتا, انہو ربی احسن مطوایا, انہو لا یفلح الظالمون, ظالم فلا نہیں پاتے, یہ کام نہیں ہو سکتا. بھاگے وہ بھاگے, اللہ نے دروازوں کے قفل توڑ دیے. واستبق الباب, وہ آگے زلیخا پیچھے. وقدت قمیصہ من دبر, ہاتھ جو ڈالا پیچھے سے قمیص پھٹ گئی. اگر میں برائی کی طرف چلے تو وہ اس کی برائی 70 مردوں سے زیادہ ہوتی. تو اس نے ایک دم بات بدلی. ما جزاء من اراد باهلك سوء, جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن او عذاب الیم. یہ نہیں کہا کہ اسے قتل کرو, کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اسے قید میں ڈالو یا اس کو بہت زیادہ مار کٹائی کرو. قتل کیوں نہیں کہا؟ کہ پھر اپنی خواہش کیسے پوری کریں گے؟ اس کے تو اندر میں چور تھا, کہ اس کو جیل میں ڈالو یا اس کو جوتے مارو. قتل کرنے کی بات نہیں کی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں. وشہد شاہد من اہلہا, ایک تیسرا بولا. بازے کہتے ہیں بچہ تھا, بازے کہتے ہیں بڑا تھا. دیکھ لو بھائی, انکان قمیصہ قد من دبر, ان کا نا قمیص ہو خود من قبل فسد قطلب من الكاذبین. دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہے, آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے, مرد جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو مرد سچا ہے عورت جھوٹی ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, جب دیکھا قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم, یہ سب تیری شرارت ہے, یہ تیری بدنیتی ہے. یوسف اعرض عن هذا, یوسف چھوڑ اس کو, یہ ہے ہی ایسی. واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئين, جا تو اپنے شرم سے اپنی شرم کو چھپا کہیں. وہ اللہ کو تو ماننے والا نہیں تھے نا, لہذا استغفار کا ترجمہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اللہ سے معافی مانگ. ان کے سامنے تو اللہ تھا ہی نا, تو گویا وغیرہ کہ جب منہ کالا کیا تو نے جب دفاع ہو جا کہیں چھپ کے بیٹھ جا. تو اب ایک طرف سے بچے بھائیوں کے مکر و فریب سے, تو عورت کے مکر و فریب میں پھنس گئے. تو عورتوں میں چرچا ہوا کہ لو بھائی, امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه, گورنر کی بیوی اور غلام کہ عشق میں مبتلا ہو گئی ہے کوئی یہ کرنے کی بات. فلم ما سمعت بمکرهن, جب اسے پتا چلا کہ اور نہیں کہہ رہی, ارسلت الیہن کہ آؤ ساری آؤ کھانا ہے میرے ہاں. وعددت لہن متکا, ایک دسترخوان بچھایا. واتت کل واحد منہن سکینا, ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو پکڑایا, پھل پکڑایا. ہلو بسم اللہ کرو, بسم اللہ اپنے محاورے میں کہہ رہا ہوں, کہاں میں کھاؤ. انہوں نے چاقو رکھا سیب پر یا نار یا جو بھی تھا. وقال تخرج علیهن, پردے کے پیچھے چھپایا تھا. یوسف باہر آؤ, یوسف باہر ہے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, جب یوسف پہ نظر پڑی تو ان کے ہاتھوں کی چھڑیاں وہ پھل سے پھسل کر ان کے ہاتھوں کو کاٹنے لگیں. ان کے ہاتھ کٹ رہے تھے, خون بہ رہے تھے, اور انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کھال کٹ رہی ہے چھلکا کٹ رہا ہے. اور ان کے منہ سے نکلا کہ انسان نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے, انہذا الا ملک کریم ہے. تو وہ تو فرشتوں کو تو مانتے نہیں ہیں, اللہ کو بھی نہیں مانتے. تو لہذا اس کے لیے جو مناسب ترجمہ ہے وہ یوں ہے, یہ تو کوئی دیوتا ہے, دیوتا. انہذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی دیوتا ہے, یہ تو کوئی اوتار ہے, اوتار, یہ انسان نہیں. تو انہوں نے کہا ذالکن الذی لمتننی فیہ, یہ ہے وہ جس کے بارے میں مجھے تانے دیتی تھی. اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف کی پاک دامنی پہ دھبا نہیں آیا. انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, یا اللہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین, اللہ میرے مجھے بچا ان عورتوں کے مکر و فریب سے. رب السجن احب علی مما یدعوننی الیہ, مجھے قید پسند ہے پر تیری نافرمانی میں نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قید میں پہنچا دیا, قید میں پہنچا دیا. اب میں ایک طرف مکر و فریب چل رہا ہے, نافرمانی چل رہی, ایک طرف صبر چل رہا ہے, تقوی چل رہا ہے, اطاعت چل رہی. تقوی والا دبتا جا رہا ہے, دبتا جا رہا ہے, باپ کے گھر سے نکلا تقوی. دیکھنے والے نے کہا کیا فائدہ ایسے تقوی کا, جیسے آج لوگ ہمیں کہتے ہیں تم مسلمانوں نے کہا تمہیں کیا فائدہ, ہر طرف ذلیل ہو رہے ہیں. تو اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو یہ کچھ ہوتا ہی نہ ہمارے ساتھ. پھر آگے کنویں میں گرائے گئے, تقوی 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 کے باوجود ایک مصیبت اور بڑھ گئی. پھر اس کے بعد فروخت ہوئے کھوٹے سکوں پر, اور ذلت بڑھ گئی. پھر مصر کی منڈی میں بولیاں لگی, اور ذلت بڑھ گئی. پھر زنا کی تہمت لگ گئی, اور ذلت بڑھ گئی. پھر قید خانے میں جا گرے, اور ذلت بڑھ گئی. تقویٰ توکل ایمان عمل, کیا فائدہ تمہاری تبلیغ کا, کیا فائدہ تمہاری تبلیغ کا, کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا, کیا فائدہ تمہارے کلمے کا, کیا فائدہ تمہارے علم کا. یہ ابھی یہ اعتراضات یوسف علیہ السلام کے قصے سے اللہ نے ہمیں ہمارے سارے اعتراضات یہ اٹھائے ہیں. دو قیدی آ گئے, انہوں نے خواب سنایا. ایک کو کہا کہ ایک کے بارے میں کہا یہ بچ جائے گا, نام یہ نہیں کہا کہ تو بچے گا تو پھانسی چڑھے گا. اما احدکما, کتنی خوبصورت حکمت ہے, اما احدک فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب. تم میں سے ایک بچ جائے گا, ایک پھانسی چڑھ جائے گا, نامزد نہیں کیا. اور جب وہ نکلنے لگے تو جس نے جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ بچ جائے گا, اس کے کان میں کہا اس قرب عند ربک, اپنے بادشاہ سے کہنا میں بے قصور ہوں, بے گناہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل اتار دی, انہوں نے آ کر پوچھا کہ یا نبی اللہ, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کو بھائیوں کے ہاتھوں سے کس نے بچایا. تو یوسف کہنے گئے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو کنویں سے کس نے نکالا, کہنے گئے اللہ تعالیٰ نے. آپ کو عورتوں کے فریب سے کس نے بچایا, کہنے گئے اللہ تعالیٰ نے. کہا تو جیل میں اللہ آپ کو بھول گیا تھا, آپ نے کیوں کہا بادشاہ سے کہو میں بے گناہ, اب آپ کو اس کی سزا کاٹنی پڑے گی. فلبث فی السجن ربع سنین, تو قید میں ان کو 6-7 برس گزارنے پڑے. تو بھائیو اور بہنوں, دین پہ چلنے میں بعض اوقات یوں نظر آتا ہے جیسے اگلا بھی چلا گیا, اور اللہ کی نافرمانی میں یوں نظر آتا ہے ہر آنے والا دن عید ہے, ہر آنے والا دن عید ہے. مٹی بھی سونا بن رہی ہے, مٹی بھی سونا بن رہا ہے, پتھر کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا چاندی بن رہا ہے. تو وہ کہتا ہے میں صحیح جا رہا ہوں, اور جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے پتہ نہیں ہم سچے بھی ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت ہوتا ہے, ایک معیار ایک پیمانہ ہوتا ہے. وہ وقت آیا, وہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سے اب عزت والے کی عزت کو ظاہر کیا, ذلیلوں کی ذلت کو ظاہر کیا. بادشاہ کو ایک خواب دکھا دیا, اس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آتا, میں نہیں آتا, جاؤ پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ یوسف کا کیا قصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیں یوسف کے صبر کے, اتنی لمبی جیل کاٹ کے بھی جانے سے انکار کر دیا. کہا جاؤ پہلے عورتوں سے پوچھو کہ یوسف سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو بادشاہ نے ساری عورتوں کو بولا ما خطبکن اضرابتن یوسف عن نفسه, بولو یوسف کا قصہ کیا ہے. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, کہ وہ پاک دامن ہے, جھوٹ آخر جھوٹ ہوتا ہے. پھر زلیخا بھی بول اٹھی الان حصحص الحق, حصحص کا لفظ قرآن میں صرف ایک جگہ آیا, اور اس کا اردو زبان کیا دنیا کی کسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کوئی نہیں. اب واضح ہو جانا, واضح ہو جانا اور حصحصا میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال ہم یہی ترجمہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. یعنی ان کو آج اب جیسے کہتے ہیں نا سورج نکل آیا، سورج نکل آیا، تو زلیخا نے کہا اب میں مان گئی حق کا سورج نکل آیا، حق کا سورج نکل آیا، حق ایسے واضح ہو گئے جیسے سورج ہوتا ہے، وہ سچا ہے میں جھوٹی ہوں، وہ سچا ہے میں جھوٹی ہوں، ایتونی بھی استخلص لنفسی، جلدی بلاؤ اسے، میں تو اسے اپنا مشیر بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کر اور تخت شاہی پہ بٹھا دیا۔ تو اس میں دو قصے برابر چل رہے ہیں، ایک طرف عورت کی نافرمانی کا چل رہا ہے، ساتھ مردوں کی نافرمانی کا چل رہا ہے، بیچ میں ایک نوجوان ہے جو ستم زدہ ہے لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں توڑتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور صبر کے ساتھ حق کے دامن کو تھامے چل رہا ہے، ہر آنے والا دن اس کی شام کو بڑھا، اس کے غم کو بڑھا رہا، آنے والی شام ہو یا سویر ہو، اندھیرا یا اجالا ہو، موسم بدلے رت بدلی، لیکن اس کے غم بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، کسی حال میں بھی اس نے اللہ کی نافرمانی کو قبول نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس گھاٹی سے نکال کر پھر یوں اوپر لا کے تخت پر بٹھاتا ہے۔ ایک طرف زلیخا کی ذلت کو قرآن نے اشکارا کر دیا، یہ آگے ایسے ہی فرضی روایات ہیں، وہ ایمان لے آئی پھر ان کی شادی ہو گئی، پھر یوسف علیہ السلام زلیخا کے عاشق ہو گئے، انبیاء پر اس قسم کی باتیں کرنا یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ تو پھر ایک جھوٹ تو ذلتوں کو شکار ہو گیا، اب دوسرے جھوٹ کو اللہ نے پکڑا، وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف کے بھائی آئے غلہ لینے، کہتا گیا یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، وہ ویسے ہی نقاب رکھتے تھے، یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے، ان کا حسن ایسا تھا کہ وہ احتیاطاً نقاب رکھتے تھے، تو انہوں نے تو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، غلہ بھی دیا ساتھ پیسے بھی ڈال دیں، ڈال دو لعلہم یرجعون، اور ان سے کہا کہ جب تم دوبارہ ہوگے نا تو اپنے بھائی کو ساتھ لانا، فَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر اس بھائی کو نہ لائے تو پھر تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ واپس گئے کہا تو غلہ ہی بند ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی لاؤ پھر، پھر کہل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے یوسف کو گمایا اسے بھی گما دوں، میں نہیں یہ کام کرتا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اگر جانا ہی پڑا تو میں اللہ کے سپرد کروں گا، تمہارے سپرد نہیں کرتا۔ دوبارہ سفر ہوا، بنیامین ساتھ ہیں، یوسف علیہ السلام نے ان کو قریب کہا، انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، شکر ہے میں تجھے روکنے کا طریقہ کروں گا، چکر چلاؤں گا میں، تو انہوں نے اپنا پیمانہ بوری میں ڈال دیا۔ تو جب وہ قافلہ چلنے لگا تو کہا انکم لسارقون، ارے چورو ٹھہر جاؤ، قالوا واقبلوا علیہ، ارے کیا کہہ رہے ہو، ہم چور ہیں، ہم چور بالکل نہیں ہیں، کہا تلاشی دو، کہا لے لو تلاشی، کہا جزا کیا ہے، کہا من وجد فی رحلہ فہو جزاء، جس کے سامان میں وہ مل گیا پیمانہ وہ تمہارا چور، اس کو غلام بنا لو۔ پہلے اوروں کی بوریاں کھولیں، پھر بنیامین کی بوری کھولی، فاستخرجھا، اس کو وہاں سے نکالا، کہ بھائی ہمارا چور ہے۔ تو سو یہودا نے کہا، اللہ کے بندو، پہلے یوسف کھویا، بنیامین کھویا، تب باپ کو کیا جواب دو، لن ابرح الارض حتى یأذنني ابی او یحکم اللہ لی، میں نہیں واپس جاتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ پھر وہ آ کر کہنے لگے، خود احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو اور یہ ہمیں دے دو، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ سارے پریشان، کہ جاؤ جا کے بتاؤ، ان ابن کا سرق، کیسے وہ کیسے سخت دل تھے، کہنے کہ جاؤ یعقوب سے کہو تیرے بیٹے نے چوری کر لی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کر لی، تیرے بیٹے نے چوری کر لی، یہ بنیامین اور یوسف ایک ماں سے تھے اور باقی یہ دوسری۔ جب وہاں پہنچے انہیں کہانی سنائی تو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام کا، کہ یہ میرا خط لے جاؤ، خط میں یہ تھا کہ ہم نبیوں کا گھر ہیں، ہم چور نہیں ہوتے، ہمارا گھر شروع سے آزمائش کی بھٹی میں چل رہا ہے، میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیا گیا، جس کی یاد میں روتے روتے آج 40 سال ہو گئے، میری آنکھیں چلی گئیں۔ اس کی یاد کا ایک سہارا تھا، اس کا بھائی، وہ بھی تم نے مجھ سے لے لیا، تو میں محنت کرتا ہوں میرا بچہ مجھے واپس کر دے، تیرا بڑا احسان ہوگا۔ ایسے دردناک چند جملے سے جس کو پڑھ کر یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے۔ چونکہ باپ بیٹا دونوں نبی تھے، تو یوسف علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی بتانے کی کہ باپ کو بتائیں کہ میں موجود ہوں، زندہ ہوں، سلامت۔ جب ادھر بھی روئے ادھر بھی روئے تو اللہ نے کہا صحیح کہ اب چلو ظاہر کر دو اپنے آپ کو۔ نافرمانی کی آخری انتہا ذلت ہے، فرما برداری کی آخری انتہا عزت اور کامیابی ہے۔ کبھی دنیا میں بھی اللہ ظاہر کرتا ہے، اصل آخرت تو ہے ہی ہے۔ اب پھر آئے ان کی اتواز، جینا ببضاعت ایوہ العزیز، جینا ببضاعت مزات فاوفلن الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یوسف کو ذلیل کرنے والے اور اس کے لیے جھوٹ، مکر، فریب کا جال بچھانے والے آج یوں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ خیرات دے دو، تصدق علینا، اللہ کے نام پہ کچھ خیرات دے دو۔ ہاں یہی اللہ کا نظام ہے، کیسے وہ لے کے آتا ہے اپنی تدبیر کو اور کہاں سے لاتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہو چکی تھی، تو جب انہوں نے ان کی عاجزی اور تواضع کی انتہا دیکھی، اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، پھر ارشاد فرمایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون۔ اس جملے میں نبیوں کے اخلاق دیکھیں، تم تو تانا دینے سے باز نہیں آتے، کیا کچھ نہیں کیا یوسف کے ساتھ بھائیوں نے، کیا کچھ نہیں کیا، اور جان بوجھ کے ہر قدم پہ کیا، اور یوسف کیا کہہ رہے ہیں، میں کچھ خبر بھی ہے جو تم نادانی میں بے صبری میں یوسف پر زیادتی کر بیٹھے، کچھ خبر ہے تمہیں، یاد ہے کچھ۔ ہل علم تم کا لفظ بھی بڑا ہلکا پن آ گیا ہے، ما فعل تم یوسف و اخی، ما فعل تم، یہ بھی نہیں کہا جو ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، نادانی سے ہو گیا، کنویں میں پھینک رہے ہیں اور اوپر تلوار سے ہاتھ پر مار رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ چھوٹ جائے، اس کو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں غلطی سے ہو گیا، تم سے بھول سے ہو گیا، یوسف پر زیادتی، کبھی لفظ نہیں استعمال کیا، کچھ ہو گیا، فعل تم، کچھ یوسف کے ساتھ قصہ ہو گیا، وہ بھی بے خبری اور نادانی میں ہو گیا، کچھ یاد ہے تمہیں۔ تو یوسف کا خواب تو انہیں اچھی طرح یاد تھا، انہیں دھڑکا تو تھا کہ ایک دن یوسف اونچا ہوگا، ہم نیچے ہوں گے۔ تب سب نے ایسے غور سے دیکھا، پھر ایک دم سب کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ تو ہی یوسف ہے، تو یوسف ہے۔ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، آج دیکھ لیا اللہ نے ہم پہ کیسا احسان کیا۔ اس عزت کا راستہ کیا ہے، اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ قرآن کے جو قصے ہیں، یہ ایک ذہن بناتے ہیں کہ اللہ کی مان کر چلنے والے کامیاب اور اللہ کی ٹھکرا کر چلنے والے ناکام۔ اللہ کے نافرمانوں کو مہلت ملتی ہے، پھر اللہ گرفت کرتا ہے، اللہ کے فرمانبرداروں کی تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، پھر اللہ راہیں اور دروازے کھولتا ہے۔ یہ ذہن بنانا، یہ ہے تبلیغ کا اصل کام، یہ ذہن سازی ہے، اور ذہن سازی میں سب سے پہلا کام ماں کا ہوتا ہے، پہلا سبق ماں سکھاتی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں۔ آج کا جو اسکول ہے، یہ جیسے ہمارے یہ بکرے ذبح کرنے کے لیے جگہ بنی ہوتی ہیں، اب یہاں تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، بڑے شہروں میں ذبح خانے ادھر بھی ہیں، ہاں جیسے سارے گاؤں سے قصائی بکرے لے کر آتے ہیں، تو صبح صبح چھریاں چلا رہتے ہیں، ڈوز 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 ڈوز، اور کوئی ادھر تڑپتا چھوڑ رہا ہے, کسی کو ادھر تڑپتا چھوڑ رہا ہے, پھر ان کی کھال کھینچ رہے, پھر ان کو آنتیں پھینک رہے, ان کے کھر پھینک رہے, ان کے سینگ پھینک رہے, پھر ان کو اٹھا 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 کے ہمارے اٹھنے سے پہلے پہلے دیوار جا کر اپنی دکانوں پہ لٹکا دیتے ہیں. ہمارے آج کے اسکول میں اور کسائی کے ذبح خانے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم اپنے معصوم بچوں کو بھیجتے ہیں اور ادھر کے ان کے ان میں استادوں کا بھی قصور کوئی نہیں, کیونکہ میں استادوں کو ذمہ دار ٹھہرا ہوں. ایک غلامی کا ذہن ہے جس سے ابھی تک ہم نکل نہیں سکے. تو ان کے ہاتھوں میں وہ چھڑیاں ہیں, اور آج کل تعلیمی ادارے وہ چونکہ کمائی کا ذریعہ بن چکے ہیں, وہ کوئی تربیت کا ذریعہ تو ہے نہیں, انہیں تو کیسے کمانے. تو میں وہ ادھر جا رہا تھا تو ایک لکھا تھا پتہ نہیں انگلش برٹش, ایک اسکول آیا تھا اس پر بڑا لکھا ہوا تھا. یہ ادھر منصرے میں وہ وکیلوں کی طرف جاتے ہوئے وہ دعویٰ دے رہے تھے کہ ہمارے ہاں خالص انگریزی لہجہ سکھایا جاتا ہے, مفہوم یہ بنتا. تو چونکہ اس وقت کا معیار یہ بن گیا ہے کہ ہم اللہ ملے نہ ملے پیسہ مل جانا چاہیے, اللہ راضی ہو نہ ہو حکومت مل جانی چاہیے. تو ماؤں کی اپنی تربیت ہے نہیں, انہوں نے بچوں کو اٹھا کے اسکول بھیج دیا, انہوں نے ان کو اے بی سی کے چکر میں پھنسایا, اور وہ ایم اے پی ایچ ڈی کر گئے, پر انہیں اللہ کا تعارف کسی اسکول نے نہیں کرایا, کسی کالج نے نہیں کرایا, کسی یونیورسٹی نے نہیں کرایا, ہے ہی نہیں, تعارف ہوگا کیسے. لہذا 50 سال کے بعد ایک ایسی نسل, دو نسلیں ایسی تین تیار ہوئیں کہ جن کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی سوائے پیسے کے اور دنیاوی عہدوں کے اور دنیاوی لذتوں کے. ان کی ساری دور کی انتہا یہ تھی, بہت بڑا گھر ہو, بہت بڑی گاڑی ہو, بہت بڑا عہدہ ہو, بہت بڑا کاروبار ہو, بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں, ہاتھ میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے انگوٹھیاں ہوں, موبائل ہوں, اور ہمارے سفر امریکہ کے ہوں, یورپ کے ہوں, بس یہ ساری زندگی, ہمارے بچے باہر پڑھ رہے ہوں. 50-55 برس میں اس ملک نے ایک ایسی نرسری تیار کی جو کانٹوں سے بھری تھی, جس نے سارے لوگوں کے دامن تو کیا ان کے وجود کو بھی تار تار کر دیا, اور ہم ایک ایسا مجسمہ بن گئے, ایک ایسا سسکتا ہوا لاشا بن گئے جس کی کوٹی کوٹی چھلنی ہو چکی ہے, اور جس کے خون کا آخری قطرہ بھی نچڑ چکا ہے. کہ جب اللہ سامنے نہیں ہوگا, جب آخرت سامنے نہیں ہوگی, تو اس کو کون روکے گا, اس کو لگام کون دے گا. تو میں فارغ, بچے اسکول سے واپس آئے, کوئی ٹیوشن پڑھنے بیٹھ گیا, کسی نے اس کو مسجد بھیجا, جا مسجد پڑھ گیا, وہاں قاری صاحب نے اس کو الف با تا سا پڑھا دیا, نورانی قاعدہ پڑھا دیا, اور الٹا سیدھا قرآن جیسا اس نے پڑھا سو پڑھا وہ پڑھا دیا. پھر وہ ٹیوشن والے کے ہاتھ میں آ گیا, پھر شام ہو گئی, ٹیلی ویژن کھل گیا, تو ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں اور بیٹے میں آپس میں ملاقات ہوئی, باپ اور بیٹے میں آپس میں ملاقات کوئی نہیں, بچی اور ماں کا آپس میں میل جول, دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا, یہ ملاقات, رات کو سو گئے, یہ کوئی ملاقات کوئی نہیں. وہ اسکول میں گئے, ماں باپ اپنے کاروبار, باپ اپنے کاروبار پہ چلا گیا, دکان پہ چلا گیا, دفتر میں چلا گیا, مائیں اپنے گھر کے کام میں لگ گئیں, بچے ہم کو کھانا کھلایا, کھانا کھلا کے پھر ان کو یکاری صاحب کے پاس بھیج دیا یا ٹیوشن پر بھیج دیا. وہ عصر کو خود کھیلنے کے لیے باہر نکل گئے, شام کو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گئے, جب تھوڑا سا اپنے اسکول کا کام کر لیا, ماں اپنے کام میں لگی, بچہ اپنے کام میں لگا. تو آپ ایک گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اپنی رفتار پہ جا رہا ہے, ماں اپنی رفتار پہ, بیٹا اپنی رفتار پہ, باپ اپنی رفتار پہ. 15-20 سال کے بعد جب بچہ ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے تو ماں کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, کہتا ہے ہائے یہ مجھے کیوں آنکھیں دکھا رہا ہے, یہ نہ آنکھیں نہ دکھائے تو اور کیا کرے, ماں نے اس پر محنت کب کی تھی, اسے انسان بننا کب سکھایا تھا, وہ باپ سے بیٹا بدتمیزی نہ کرے تو اور کیا کرے, باپ نے اس کو باپ ہونا کب بتایا تھا, اس کو انسان ہونا کب سمجھایا تھا. تو ہم ویسے تو تبلیغ والوں کو تانا ملتا ہے کہ بھی بچے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, آج کل تو ہر ایک نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے, کوئی باپ نہیں جو بچوں کو وقت دیتا ہو, جو ان کے پاس بیٹھ کر ان کو زندگی کا مقصد سمجھاتا ہو, انہیں اخلاق آداب سکھاتا ہو, کوئی بات نہیں. اور پھر ادھر دیہاتوں میں تو کوئی کراچی بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ابو ظبی بیٹھا ہوا ہے، کوئی امارات میں، کوئی کویت میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی قطر میں بیٹھا ہوا ہے. اتنا لمبا فاصلہ ہے بچوں کے درمیان اور باپ کے درمیان. تو ایک گھر میں رہتے ہوئے معصوم بچے کو کوئی منزل بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. پہلی تربیت تو ماں نے کرنی تھی. اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو گھر میں بٹھایا، پردے کا پابند بنایا تاکہ یہ کم نکلے باہر. پردے کی پابندی بھی اس لیے لگائی گئی کہ اتنے پردے کا اہتمام کرنے سے بہتر ہے میں گھر بیٹھی رہوں. گھر میں بیٹھنے کی طرف زور، اور نکلنا بھی ہو تو سخت پردے میں نکلے. پورے قرآن پاک میں، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، الف لام سے والناس تک. میں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں، صرف حضرت مریم کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں آتا. سبا کے بارے میں مجھے خیال آتا تھا کہ شاید یہ کسی عورت کا نام ہو، لیکن پھر ایک حدیث پاک میں بات مل گئی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سبا کون کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سبا یہ یمن کا سردار تھا جس کے 10 بیٹے تھے. تو وہ جو خلجان تھا وہ بھی ختم ہو گیا. سارے قرآن میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے، باقی کسی عورت کا نام نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے جس عورت کا بھی ذکر کیا ہے اس کا ذکر اس کے باپ یا خاند یا بھائی کی نسبت سے کیا ہے، نام مریم کے سوا کسی کا. جیسے اور اچھی عورت ہے یا بری عورت ہے، نام کو چھپایا ہے. جیسے امراۃ العزیز، اب یہ زلیخا ہے، یہ بری عورت ہے. امراۃ فرعون، یہ آسیہ ہے، یہ اچھی عورت ہے. امراۃ عمران، یہ مریم کی والدہ ہیں، بڑی اعلیٰ عورت ہیں، پر ان کا نام نہیں بتایا. امراۃ عمران، عمران کی بیوی. فاقبلت امراۃ ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا. یا نساء النبی، اے میری بیوی، اے میرے نبی کی بیویو، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا. امراۃ نوح و امراۃ لوط، یہ نافرمان عورتیں ہیں، اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا. حضرت مریم کا نام کیوں بتایا؟ مریم کا نام اس لیے بتایا کہ مریم کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، کہ عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا. وقالت النصارى المسيح ابن الله، تو اللہ پاک نے اس شرک کو دھونے کے لیے کھول کر کہا کہ نہیں، ذلک عیسیٰ ابن مریم، ذلک عیسیٰ ابن مریم، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اب یہ قصہ پورا ایسے تفصیل سے چل رہا ہے، اور آگے بھی بنت شور، یا مریم لقد جئت شيئا فريا، یا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا. پھر اسی کو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا. اپنے اوپر سے الزام کو دھویا کہ عیسیٰ میرا نہیں، مریم کا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے مریم کا نام بتایا، عورت کسی کا نام نہ بتایا. اس پر علماء تفسیر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عورت کا نام ظاہر کرنا بھی پسند نہیں ہے، تو چہرہ کھولنا اللہ کیسے اجازت دے گا؟ آپ کے یہاں تو اتنا نہیں، لیکن ہمارے یہاں تو یہ ظلم ہو گیا، عورت کو باہر نکال دیا گیا. یہاں بھی کوشش ہو رہی عورت کو باہر لانے کی. اگر آپ ہوش میں نہیں آئیں گے اور تبلیغ کی محنت کو اپنے گھروں میں داخل نہیں کریں گے، تو چند سالوں کے بعد یہاں بھی یہی کچھ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، تو وہ اللہ کیسے عورت کو اجازت دے گا کہ منہ کھول کے بتائے؟ نادان لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، اس سے پردہ کس چیز سے ڈالا جائے؟ وہ تو پہلے پردے میں ہے. پردہ اس چیز کا ہوتا ہے جو نظر آنے والی. ہم کھڑکی پہ پردہ لگاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں پردہ لگایا ہو؟ جو کھڑکیوں سے باہر نظر آتا ہے تو اس پر آگے پردہ لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے اندر، اندر سے باہر نظر نہ آئے. دیوار کے اوپر پردہ کون لٹکائے گا؟ پردہ اس چیز پر ہوتا ہے جو نظر آئی ہو رہی ہو اسے چھپایا جائے. اللہ تعالیٰ نے چہرے کو زینت کی چیز بنایا ہے، اس سے چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. ہاں، پردے میں نکلنے کی اجازت ہے، کوئی اپنی ضرورت کے لیے جانے کی بھی اجازت ہے. کوئی نہ ہو اس کا تو سودا سلف لانے کی بھی اجازت ہے، لیکن باہر جائے تو کس طرح جائے؟ اللہ نے ایک عورت
باہر آئی تھی ایک کام کے لیے، وہ جس طرح آئی اور چلی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس عورت کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کیا مطلب کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا کے جلدی پہنچ گئی. انہوں نے پوچھا جلدی کیسے آئے؟ کہیں ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تھا. تو کہنے کہ اس کو تو اس کی جزا دینی چاہیے. جی دینی چاہیے. اچھا جاؤ بلا کے لاؤ. اب شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی وہ بلانے کے لیے گئی موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہوں بچا چاہتا ہوں تمشی اللہ
مولانا طارق جمیل صاحب مانسیرا میں مستورات میں بیان فرما رہے ہیں. تاریخ 12/7/2002. موضوع عظیم مائیں. ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹس اور سی ڈیز ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل بی ایریا، نس تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی. فون 633-333-60. ای میل متنی انڈر اسکور آر سی ایٹ یاہو ڈاٹ کام.
مسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
یہ 10 باتیں ہیں مسلمان عورت اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب، مسلمان مرد اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کامیاب. جو مرد عورت ان 10 چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیابی کا پروانہ اسے مل جائے گا. اس کو تھوڑا اونچا کر. ٹھیک ہے کیا؟
چلو بس ٹھیک ہو گیا.
ٹھیک. اس میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے. ان المسلمین والمسلمات. مسلمان اسلام لانا. اسلام کیا ہے؟ ایک تو اس کے ظاہری اعمال ہیں 5 اعمال: توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکات. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ. اسلام یہ ہے جس مرد عورت کے دل سے سب کچھ نکل جائے اور صرف اللہ باقی رہ جائے، یہ مسلمان ہے. ان تسلم قلبک للہ، دل تیرا اللہ کے حوالے ہو جائے اور اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے، یہ ایک چیز. دوسری بتائی وہ ان یسلم المسلمون من لسانک و یدک، تیرے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے. دوسری شرط ہے ایمان. ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر، تقدیر پر. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحة. ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا، اور سماحا کا دوسرا مطلب ہے سخاوت کرنا. پھر اس نے پوچھا ایو الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے. پنجاب میں تو نماز کا بھی رواج نہیں، پردے کا بھی نہیں. سرحد میں پردے کا بھی رواج ہے، نماز کا بھی رواج ہے، بہت سے لوگ نمازی ہیں. گو اب بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور نمازیوں کی کم ہو گئی ہے، لیکن جو اچھے اخلاق ہیں یہ نہ سرحد میں ہیں، نہ پنجاب میں ہیں، نہ بلوچستان میں ہیں، نہ سندھ میں ہیں،
لاکھوں مردوں عورتوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور ایمان کا کمال اچھے اخلاق ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی, میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, حسن خلقك يكمل ایمانك, تو اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. تو اس اخلاق کے مسئلے میں امت میں بہت بڑا زوال آیا ہوا ہے. مردوں میں عورتوں میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں.
اسلامی کیسٹ ہاؤس, ہمارے ہاں تمام علماء کرام کی تقاری, قرآن پاک کے سیٹ, تلاوت, نعتیں, قوالیاں, آڈیو ویڈیو اور سی ڈیز میں دستیاب ہیں. دکان نمبر 1, مغل سرائے مارکیٹ, راجہ بازار, راول پنڈی. فون نمبر
5541854. جو نظر آنے والے, ہم کھڑکی پہ پردہ لگاتے ہیں, یہاں کیوں نہیں پردہ لگایا ہو؟ جو کھڑکیوں سے باہر نظر آتا ہے تو اس پر آگے پردہ لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے اندر, اندر سے باہر نظر نہ آئے. دیوار کے اوپر پردہ کون لٹکائے گا؟ پردہ اس چیز پر ہوتا ہے جو نظر آئی ہو رہی ہے, اسے چھپایا جائے. اللہ تعالیٰ نے چہرے کو زینت کی چیز بنایا ہے, اس سے چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. ہاں, پردے میں نکلنے کی اجازت ہے, کوئی اپنی ضرورت کے لیے جانے کی بھی اجازت ہے. کوئی نہ ہو اس کا تو سودا سلف لانے کی بھی اجازت ہے, لیکن باہر جائے تو کس طرح جائے؟ اللہ نے ایک عورت باہر آئی تھی ایک کام کے لیے, وہ جس طرح آئی اور چلی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس عورت کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا. قیامت تک کے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا کے جلدی پہنچ گئی. انہوں نے پوچھا جلدی کیسے آئی؟ کہنے لگے ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تھا. تو کہنے لگے اس کو تو اس کی جزا دینی چاہیے. ہاں جی دینی چاہیے. کہا چاچا بلا کے لاؤ. اب شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی وہ بلانے کے لیے گئی موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے, وہ جاز احداہما تمشی علی استحیاء ہے. اس میں جو تین لفظ ہیں یہ اضافی ہیں, ایک تمشی, ایک علی, ایک استحیاء. اور قرآن کی عادت تو اختصار ہے, یہاں بات اتنے پر پوری ہو جاتی تھی. وجاءت احداہما, وجاءت احداہما فقالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ان میں سے ایک لڑکی آئی اور آ کر کہا کہ میرے ابا بلاتے ہیں آپ کو, آپ کی مزدوری لینا چاہتے ہیں. لیکن یہاں تین لفظ بڑھائے ہیں. وجاءت احداہما, ان میں سے ایک لڑکی آئی. وہ جو آئی اور چلی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنایا. تمشی علی استحیاء, وہ لڑکی چل رہی تھی. یہ جو یہاں علی ہے اور استحیاء ہے, یہ ایک تشریح ہے یہاں بڑی خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے حیا کو یہاں سوار تشریح دی ہے, ایک سواری سے. حیا کو ایک سواری بنایا, گھوڑا, خچر, اونٹ, ایک سواری بنایا. اور اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے سوار بنایا ہے, سوار. اس کو تشریح دی ہے لفظ علی سے, سوار کے ساتھ. تو یوں اس کا یوں نظر آتا ہے, یوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک لڑکی جو آ رہی تھی اس کے اندر ایسا حیا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حیا سواری ہو اور وہ سوار ہو. حیا سواری ہو اور وہ سوار ہو. اور اس کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی آ رہی تھی, وہ لڑکی نہیں آ رہی تھی, وہ حیا خود چل کے آ رہا تھا. لڑکی کیا تھی؟ حیا تھا. حیا, یہ طریقہ ہے مسلمان عورت کے باہر نکلنے کا. اگر یہ طریقہ نہیں سیکھی تو پہلے یہ طریقہ سیکھ لے, پھر اگر ضرورت کو جانا چاہے تو چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا ہے, فارغ نہیں بٹھایا کہ صرف میں کو روٹی پکانا تو عورت کے ذمے نہیں ہے. اور یہ روز روز گھر میں لڑائی ہو رہی, تو نے مجھے روٹی نہیں پکا, تو نے مجھے چائے ٹھنڈی دے دی, تو نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا. امی بیوی کی لڑائی ہو رہی, جو کام بیوی کے ذمے اللہ نے لگایا ہی نہیں. یہ عورت کا احسان ہے کہ خاوند کو روٹی پکا کے دے دے. عورت مرد کے حقوق میں یہ شامل نہیں ہے کہ بیوی اس کے لیے روٹی پکائے, اس کے کپڑے دھوئے,
یہ بھی شامل نہیں کہ اس کے بچے کو دودھ پلائے. اگر بیوی کہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کر کسی دایا کا میں نہیں پلا سکتی, تو وہ عورت نافرمان نہیں کہلاتی. مرد کے ذمے ہے دایا کا انتظام کرے, دودھ پلانے والی کا انتظام کرے. وعلی المولود له. اچھا ایک اور بات بتاؤں, چونکہ اسلام سے پہلے عورت کو بہت ذلیل سمجھا جاتا تھا, جانور کا درجہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آ کر پہلے عورت کو ایک مقام بخشا. کچھ عورت کے حقوق ہیں, کچھ مرد کے حقوق ہیں. یقیناً مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ ہے. نبی مردوں میں آئے, عورتوں میں نہیں آئے. البتہ نبیوں نے عورتوں کی گود میں پرورش پائی, یہ عورتوں کا اعزاز ہے. حقوق کی جب بات چلی تو اگرچہ مرد کا حق زیادہ ہے, لیکن چونکہ عورت کا بہت زیادہ برا حال تھا, تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کو پہلے ذکر کیا, مرد کے حق کو بعد میں ذکر کیا. کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, یعنی مرتبے کے لحاظ سے یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے, ایسے ہی عورتوں کا مردوں پر حق ہے. لیکن اللہ نے اس کے برعکس کہا, جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے, ایسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے. وَلَهُنَّ, ان کا حق ہے مردوں پر, مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, جیسا کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر. عورت کے حق کو اصل بنایا اور مرد کے حق کو اس پہ قیاس کیا. وَلَهُنَّ, ان عورتوں کا حق ہے مردوں پر, مثل الذی علیہنَّ, جیسے کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر. عورت کے حق کو بنیاد بنا کر پھر مرد کے حق کو سمجھایا. پھر ایک اور بات, وراثت چلتی ہے, وراثت باپ کے بعد وراثت ہوتی ہے. ہمارا سارا علاقہ ہندوؤں سے مسلمان ہوا ہے. ہندوؤں میں بچیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا, تو ہمارے بھی پنجاب کا یہ حال ہے, بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا. بیٹوں کو پتہ نہیں یہاں کا کیا حال ہے. ہمارے ہاں یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں یہ سارے جہنم میں جائیں گے جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. ایک نہیں بچ سکتا اللہ کی, میں اللہ کا قسم نہیں کھا سکتا, کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. لیکن اللہ کا قانون ہے, جو اس طرح اپنی بچیوں کا حق مار کے اپنے بیٹوں کو دے دے گا, اسے تبلیغ کے چلے اور سال بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. اللہ چاہے تو ابو جہل کو بھی معاف کر دے. میں اللہ پاک کی رحمت کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے قانون کی بات کر رہا ہوں. جو اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے, یہ قیامت کے دن قبر سے ہی دھر لیے جائیں گے. تو ہمارا سارا یہ رواج ہے, بیٹ بچیوں کو حق نہیں دیتے. یہ ہندوؤں سے اثر لیا ہوا ہے. ہندو تہذیب میں بیٹی کا کوئی حق, اور قرآن بیٹی کا حق پہلے بتاتا ہے, مرد کا بعد میں بتاتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, آپ تو ایسے گزر جاتے ہیں نا, اور غور کیا کرو, جو اس میں جو بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے والے ان سے کہہ رہا ہوں, غور کیا کرو. للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ دو بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ہے ایک بیٹے کا حصہ. اگر اللہ مرد کے لحاظ سے یوں بات ہوتی ہے, مرد کے لحاظ سے یوں بات ہوتی کہ للانثى مثل نصف حظ الذکر, کہ بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا. پھر کیا ہوتا کہ بیٹے کا حصہ اصل ہوتا, بھائی بیٹے کو 2 روپے مل رہے ہیں, اچھا بھائی بیٹی کو 1 روپیہ دے دو. اللہ نے اس سے الٹ کہا, للذکر مثل حظ الانثیین, دو بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو. اچھا دو بیٹیوں کو 2 روپے مل رہے ہیں, اچھا بیٹے اکیلے کو 2 روپے دے دیے جائیں، تو بچی کے حق کے وراثت کو بنیاد بنایا اور اس پر بچے کے حق کا قیاس فرمایا. قیاس فرمایا للذکر مردوں کے لیے، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے کتنا، للذکر لڑکے کے لیے کتنا کتنا. تو جو کتنا ہے نا وہ بنیاد اب بنے گا. لڑکے کو کتنا دینا ہے جی؟ سوال اللہ نے یوں اٹھایا، لڑکے کو کتنا دینا ہے؟ سوال یوں ہونا چاہیے تھا جی لڑکی کو کتنا دینا ہے، جی بیٹی کو کتنا دینا ہے؟ بیٹے کا آدھا. نہیں نہیں، اللہ یوں کہہ رہا ہے لڑکے کو کتنا دینا ہے؟ کتنا دیں یا اللہ لڑکے کو؟ کہ 2 بیٹیوں کے برابر ایک لڑکے کو. للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کا جتنا بنتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. اللہ نے وراثت میں بھی بچی کے حق کو بنیاد بنایا، حقوق میں بھی عورت کے حق کو بنیاد بنایا. وہ وجہ سے یہ ہے بھائیوں کہ عورت کے ذمے کام بڑا ہے، نسل کی تیاری، نسل کی تربیت. باپ تو بھاگا دوڑے میں رہتے ہیں، کاروبار، نوکریاں، ملازمتیں، باہر کے ہزاروں بٹھیڑے، عورت گھر میں ہے. اس کے لیے کام بڑا عظیم ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، 15 برس کی مہلت ہے ماں باپ کو، 15 برس 13 برس کے اندر اس بچے اور بچی کو اس قابل بنا دو کہ جب اللہ کی شریعت اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ 100% ماننے والے بن چکے ہیں. اتنا مشکل کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو، باپ کو بھی زیادہ ہے، میں صرف ماں کی بات نہیں کر لیتی کیونکہ ماں زیادہ، ماں کا تعلق زیادہ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے. 6 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی، تقریباً 6 سال، کوئی حد نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا ارادہ ہے تیرا؟ اور 6 برس میں اس بچے نے اپنے باپ کو آج پہلی دفعہ دیکھا، کیونکہ پہلے جو 2 دفعہ آئے، 1 دفعہ تو چھوڑنے آئے، اگلی دفعہ 1 سال کے بعد آئے، تو 1 سال کے اسماعیل کو کیا پتا باپ کون ہے، دشمن کون. 3ری دفعہ آئے تو ذبح کرنے کے لیے آئے، اور اس وقت بھاگنے والے بن گئے تھے، دوڑنے والے بن گئے، 5-6 سال کے ہو چکے تھے. آپ زمین آسمان ایک منظر دیکھ رہے ہیں، دھرتی نے ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ زمین نے، نہ آسمان نے، فضا نے، نہ کائنات نے. ایک ویرانہ ہے، مینا کی پہاڑیاں ہیں، جمرۃ العقبہ ہے، اور باپ چھری چھپائے کھڑا ہوا ہے، معصوم بچہ ہے. بچہ معصوم تو پرایا بھی دل کو بھاتا ہے. اپنا بیٹا کس عمر میں ملا تھا؟ 84 سال کی عمر میں پہلا بیٹا ملا، 84 برس کی عمر جب پہلا بچہ ملا. 64 برس دعا مانگی، اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی تو 64 برس، 25 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی تو 60 برس. جب وہ بھاگنے والا بن گیا، بیٹے تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو یہ تیرا کیا خیال ہے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو کہے گا تو کر دوں گا، نہیں کہے گا تو پھر نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ تھا تو مان جائے گا تو پھر آسانی سے کام ہوگا، نہیں مانے گا تو مجھے زبردستی کرنی ہوگی. 6 سال میں ماں نے بچے کو اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی آپ کریں جو کرنا ہے، آپ دیکھ لیں گے میں صبر والا ہوں. یہ ماں کی تربیت ہے، اس تربیت سے ہماری عورتیں غافل ہیں. بس ان کے کپڑے، ان کی چیزیں، جسے مائیں کہتی ہیں ہم اب میں نے اپنی بچی کا سب کچھ بنا دیا ہے، زیور، کپڑا، جہیز، اب بس مجھے اس کی شادی کرنی، سب کچھ بنا دیا، سب کچھ بنا دیا. میں یوں کہتا ہوں اس کا دل بھی بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اس کو ہاتھوں کا زیور تو بنا دیا، اس کے ماتھے کا زیور، کانوں کا زیور، ناک کا زیور، پاؤں کا زیور، گلے کا زیور تو بنا دیا، جسم کے کپڑے بنا دیے، اس کے لیے تم نے جہیز بھی بنا دیا، بیڈ بھی بنا دیا، فریج بھی بنا دیا، واشنگ مشین بھی بنا دی، استری بھی دے دی، سب کچھ دے دیا. اس کے دل کو تقوی کا زیور بھی پہنایا کہ نہیں پہنایا؟ اس کے دل کو اللہ کی محبت کا زیور پہنایا کہ نہیں پہنایا؟ اگر دل کو خالی بھیج دیا تو یہ گھر بڑی مشکل سے آباد ہوگا. وہ کہتا میرا بیٹا کاروباری ہو گیا، بس اب میں نے اس کی شادی کر دیں گی، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اب میں نے اس کی شادی کر دیں گی. اس کو انسان بننا بھی سکھایا کہ نہیں صرف ڈاکٹر بننا سکھایا؟ کہیں گے ایک زندگی اس کے ماں باپ کتنے ارمان سے بیٹیوں کو پالتے ہیں، اور ایسے ویشی آگے اپنی حاکمیت کو استعمال کرتے ہیں جیسے قوم کی جوتی ہو یا گھر کی نوکر ہو. نہ عورتوں کو پتا ہے کہ اللہ کی کیا حدود ہیں، نہ ان خامنوں کو پتا ہے کہ اللہ کی کیا حدود ہیں. ہر گھر میں آگ لگی پڑی ہے. تو یہ ماں باپ کے ذمے ہے بیٹے کو اس سطح پہ لاؤ کہ وہ انسان بنے. ایک زندگی کو لے کے چلنا ہے تو اس کی رعایت سیکھے. بیٹی کو اس سطح پہ لاؤ کہ وہ صبر اور تقوی سیکھ کے جائے. پرائے گھر جانا ہے پتہ نہیں کیسا ملے، فقر ملے، غنا ملے، خامد اخلاق والا ملے، بد اخلاق ملے، غصے والا ملے، نرم مزاج والا ملے، جیسا بھی ملے صبر کر کے سی ہونٹ سی لے، آہ نہ کر لبوں کو سی، اپنے لب سی کے زندگی گزار لے تو زندگی نہ بن جائے. لیکن اگر یہ اخلاق نہ لڑکے نے سیکھے، نہ لڑکی نے کوئی سکھائے گا، نہ لڑکے کو سکھائے گا، تو وہی پھٹ پھٹائیا پھٹ پھٹائیا. چھ برس کا بچہ، اب باپ کو خلیل اللہ کو چھ برس کا بچہ نصیحت کر رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اب اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہیں آپ کا ہاتھ نہ ڈول جائے. بیٹھے پہ چھری چلانی کوئی آسان کام نہیں ہے. اب مجھے الٹا لیٹائیں، نیچے سے چھری چلائیں، کہیں نظر نہ پڑ جائے اور حکم نہ ٹوٹ جائے. یہ چھ برس کا بچہ تو پٹیاں ہاتھ باندھے پاؤں باندھے زمین پہ لٹایا، جب چھری نکالی تو آسمان کے فرشتوں کی بھی سانس اٹک گئی، کائنات تھر تھرا گئی کہ کیا ہونے لگا ہے، کیا ہونے لگا ہے. نکالی چھری اور معصوم چھ برس کے بچے کی گردن، گردن تو ہمیشہ نرم ہوتی ہے، ساٹھ برس ہو چاہے چھ برس، چلائی ہے چھری. ایک دفعہ تو کائنات پہ سخت آتاری ہوگی کہ یہ اللہ کیا امتحان لے رہا، اور اللہ نے بھی یہی دیکھنا تھا بھائی کہاں تک میری محبت. جب چھری نے چھوا ہے گردن کو تو اللہ کی تقدیر درمیان میں آ گئی، نہیں کاٹ سکتی ہو. کئی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک لوہے کا تانبے کا ٹکڑا آ گیا، یہ سب کچی باتیں، کچھ بھی نہیں آیا، گردن نرم گوشت رہا، لوہا سخت لوہا رہا، اس کی نرمی میں کمی نہ تھی، لوہے کی سختی میں کمی نہ تھی. ارادہ اللہ کا غالب آیا کہ نہیں کاٹ سکتے. چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو یا فرعون کے ہاتھ میں ہو، جب اللہ بچاتا ہے تو فرعون کی چھری موسیٰ کو نہیں کاٹ سکتی، خلیل اللہ کی چھری اسماعیل کو نہیں کاٹ سکتی. تو بچانے والے کی طاقت بڑی زبردست ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کیا باپ بیٹے کا صبر و امتحان ہے. باپ کہتا ہے اللہ نہیں چلی بس اب کر، ہو گئے امتحان. بیٹا کہتا ابا جی نہیں چلی اب چھوڑ میری جان، وہ بھی کہہ رہا ہے اپنا آخری زور دکھا میرے کاٹنے کے لیے، سستی نہ کر. اور وہ بھی لگے ہوئے کہ میں نے آخر اس کی گردن کو کاٹ کے اٹھنا ہے. آخر اٹھے تو چل نہیں رہی، کیونکہ پتھر پہ تیز کیا اسے. پھر آ کے جو چلایا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا سچا، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اسی وقت ایک پل کے بھی ہزار میں حصے میں اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو جنت سے کھینچا جبریل کے ہاتھ، اور اسماعیل کو نکال لیا اور مینڈے کو ڈال دیا اور چھری چل گئی. پلٹی کھولی تو اسماعیل برابر کھڑے ہوئے، مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے. اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھترا مینڈا چھترے کی قربانی دیتے، بھیڑ کا نر، بھیڑ کے نر کو چھترا کہتے. آپ لوگ کہتے دمبا نہیں، لیلا، لیلا، ہاں ہاں ہم بھی لیلا کہتے ہیں، میان سنگھوں والا. آپ اس کی قربانی دیا کرتے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے. یہ بھائی ہمارے اسلام کی سنت، چھترے کی قربانی دیا کرتے. تو یہ ماں اتنی تربیت کر سکتی، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی مرد بھی اللہ کی راہ میں نکلو، عورتیں بھی اللہ کی راہ میں نکلو، انہیں تربیت کرنا آئے کہ بچوں کو کیسے ہم نے تیار کرنا ہے اللہ کے حکم پر. حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ قذاب نے پکڑا اور کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دو میں اللہ کا رسول ہوں تمہیں چھوڑ دوں گا. کہنے لگے یہ تو کبھی بھی نہیں کہوں گا. تو اس نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ لیا. پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے. ان کا نہیں کہوں گا. انہوں نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر ایک پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا، پھر اس کے بعد آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، ان کی ہڈیوں سے گوشت اتارنے لگا جیسے کسائی اتارتا ہے، ایسے زندہ کا مرے نہیں تو زندہ زندہ تڑپ 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 کے جان دے دی. اور یہ نہ کہا کہ تو رسول اللہ ہے. یہ دردناک خبر، یہ دردناک موت جب پہنچی ماں کو خبر کہ تیرے حبیب کے ساتھ یہ ہو گیا، تو آگے ام ہمارا ان کی ماں تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا لہذا اليوم ارضعته، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا کہ وہ اللہ کے نام پہ بوٹی بوٹی ہو جائے. یہ تربیت ہے ماؤں کی. عبداللہ بن زبیر کا حجاج نے محاصرہ کر لیا، سلو کی پیشکش کر، 18 آدمی کل ساتھ رہ گئے، اس میں آخر میں کل 4 آدمی رہ گئے ساتھ. تو اپنی ماں سے پوچھنے حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن کہ اماں صلح کی پیشکش ہو رہی، کیا خیال ہے؟ صلح کی، دشمن کہہ رہا ہے صلح کر، جان بچ جائے گی. تو حضرت اسماء نے فرمایا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو انہوں نے تو بہت سخت لفظ کہا، وہ ماں تھی وہ بیٹے تھے دونوں ہی صحابی، میں وہ لفظ منتقل نہیں کر سکتا لیکن میں اس کا قریب قریب آسان ہلکا لفظ کہتا ہوں کہ اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر افسوس ہے تیری اس ساری محنت پر، اور اگر تو آخرت کے لیے لڑا ہے تو پھر تیرا مرنا اور جینا میرے لیے برابر ہے. تو اپنی جان بچانے کے لیے باطل کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک. کہنے کہ مجھے بھی تجھ سے یہی توقع تھی کہ تو یہی جواب دے گی، ان فی الموت لراحۃ، موت میں بڑی راحت ہے. پھر کہنے کہ آپ گلے تو مل لیں. تو ماں سے آخری معانکہ کیا تو انہوں نے کرتے کے نیچے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، تو انہوں نے جب سینے سے لگایا تو وہ لوہا کا محسوس ہوا. تو کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ زرہ ہے. تو کیوں؟ تو مجھے ڈر ہے کہ میں جب قتل ہو جاؤں گا تو میری لاش کے ٹکڑے کریں گے. تو حضرت اسماء نے فرمایا ایک جملہ جو پھر عربی ادب کا بہت بڑا خوبصورت محاورہ بن گیا کہ اشاط المذبوحۃ لا یلمھا السلخ، بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کھال کے کھینچنے کا اسے درد نہیں ہوتا، ٹکڑے ہونے کا پھر اسے کوئی درد نہیں ہوتا، مرنے والے لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے. یہ زرہ اتار دے میرے سامنے، مائیں مرنے کے لیے بچوں کو بھیج رہی ہوں. جیسے دلہا کو سجاتی تھیں مائیں، آج کل کی مائیں، ایسے اس زمانے کی مائیں اپنے بیٹوں کو مرنے کے لیے تیار ہے اللہ کے نام پر، دنیا کے لیے اللہ کے نام، ان کو سجا کے بھیجتے ہیں. تو 4 آدمیوں کے ساتھ 3000 کا مقابلہ کیا، صبح سے عصر تک ان کے قریب کوئی نہیں آ سکا. 3000 سوڈانی لشکر میں زیادہ، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے میں عبداللہ بن زبیر ماہر تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے، لہذا ان کے قریب آنا تو موت کو دعوت دینا تھا. اثر تک کوئی ان کے قریب نہیں آتا، تو انہوں نے اوپر سے پتھر مارے. جس پہاڑ کے اوپر اب سعودی بادشاہوں کا محل بنا ہوا ہے اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں، یہاں پر انہوں نے چٹکی ہوئی تھی وہ توپیں، اس زمانے کی توپیں جو پتھر پھینکتے، پتھر ایک آیا اور سر پہ لگایا، اتنا بھاری پتھر، تو اس سے خون جو نکلا تو سیدھا آ کے گرا قدموں کے اوپر پنجوں پر، تو فوراً شیر پڑا وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَعُ قُلُوبُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ، ہم وہ نہیں ہیں جن کی کمر پہ زخم لگے اور ان کی ایڑیوں پہ خون آئے، ہم وہ ہیں جو اپنے سینے کے خون سے اپنے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں. دو پتھر جو پڑے وہ دو آسمانی آفت سی پہ چکرا کے گر گئے، 70 برس کی عمر تھی اس وقت، 70 سال کی عمر تھی جب 3000 کا 4 آدمیوں کے ساتھ صبح سے عصر تک مقابلہ کیا. گئے وہ گرے تو اس وقت یہ آخری الفاظ تھے، اسماء ان قتلت لا تبقی لا تبقی لم يبق الا حسبی و دینی، اسماء میں مر جاؤں تو لا تبقی، یا میرے اوپر رونا مت، خود ہی تو نے بھیجا تھا اب رونا نہیں ہوں. لم يبق الا حسبی و دینی، میرا دین سلامت رہا باقی سب کچھ چلا گیا، یا میری شرافت سلامت رہی باقی سب کچھ چلا گیا. وصار من لعنت به یمینی، میرے سب ساتھی چھوٹ گئے صرف میری تلوار نے میرا ساتھ دیا. اور انہوں نے اوپر چڑھ گئے سوڈانی اور انہوں نے قصہ تمام کر دیا. حجاج نے کی لاش کو ہجوم کے مقام پر سولی پہ لٹکا دیا، ایک ہفتہ لاش لٹکی. تیسرے دن حضرت اسماء کا گزر ہوا تو دیکھ کر کہنے لگی اچھا ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا، سوار پہ ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں. صاحب تو ہماری عورتوں کو نہیں پتا تربیت ہے کس چیز کا نام. ہمارے یہاں بس اتنا ہے کہ لڑکا نمازی بن جائے، لڑکی نمازی بن جائے، بہت جی بہت اچھا ہے جی نمازی ہے. سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. فرائض کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اخلاق کیسے، نیا گھر یا بات کرے گا چل سکے گا، تو یہ اخلاق بنانے پر آج کل ماں باپ کی محنت ہے ہی کوئی. تو بھائیوں اور بہنوں، ہماری عورت کا بھی بڑی ذمہ داری ہے. چند بنیادیں ہیں جس پر ہم نے اپنی نسل کو اٹھانا ہے، ہم نے آگے بٹل بھی جانا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا وقت گزر جاتا ہے، لیکن ہے بھی ضروری. میں مختصر بتاتا ہوں. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ذکر کی ہیں جس پر اپنی اولاد کو ماں باپ کے ذمہ ہے اٹھانا. اس میں پہلی بات ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، پہلی چیز اپنی اولاد کو ایمان سکھانا، لا الہ الا اللہ، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا. نفی مشکل ہوتی ہے، اس بات آسان ہوتا ہے، اس لیے نفی کو پہلے ذکر کیا ہے. اس بات یہاں ذکر ہی نہیں کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں. لا شریک اللہ کو دل میں اتارنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، شرک خفی شرک جلی. ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مشرک نہیں ہیں، لیکن خفی شرک ہے کہ پیسے پر امید، اسباب پر توکل، چیزوں پر توکل، اللہ سے نگاہ کا ہٹنا، یہ وہ اندر کا چھپا ہوا شرک ہے جس کو مرنے سے پہلے پہلے نکالنا ضروری ہے. تو ماں باپ کو مہلت ملی ہے 15 سال، لڑکی کے لیے 13 سال. لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس سے پہلے پہلے ان کو یہ لا الہ الا اللہ دل میں اتار دو کہ وہ اللہ کے سوا ہر ایک سے ان کی نگاہ ہٹ جائے. پھر درمیان میں اللہ اولاد کو بتا رہا ہے، اولاد بتا رہا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ سے حسن سلوک یہ اولاد کے ذمے ہے، کہ اولاد ماں باپ کے سامنے غلام بن کے چلے، ان کے ظلم کو بھی برداشت کرے، ان کے سامنے اف نہ کرے. دوسرا سبق کیا دیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا ایک رائی کے برابر نیکی کرے گا یا بدی، چھپ کے کرے گا یا کھل کے کرے گا، اللہ تجھے دیکھتا ہے، تیرا حساب کتاب لے لے گا. یہ دوسرا سبق ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا، حساب کتاب کا اور آخرت کا تصور ان کے اندر بٹھانا کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. یہ دوسرا سبق ہے. تیسرا سبق کیا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھ، بچوں کو نماز پلانا، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، ان کو تبلیغ سکھانا کہ جاؤ بھلائی پھیلاؤ، جاؤ برائی مٹاؤ، واصبر علی ما اصابک، صبر سکھانا، ان ذلک من عزم الامور، چونکہ یہ مشکل کام ہے تو اس سے ان کو حوصلہ دینا, بڑے کام میں تکلیفیں آتی ہیں, صبر کرو, تھوڑی سی تکلیف ہے تھوڑا سا صبر کرو گے پھر تم بڑے آدمی بن جاؤ گے, بڑے ڈاکٹر بن جاؤ گے, بڑی عزت ہوگی, بڑا پیسہ ہوگا. تھوڑی سی مشقت ہے, تھوڑی سی پڑھائی ہے, تھوڑی سی مشقت ہے, فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, پھر ڈاکٹر بنو گے تو بہت بڑی بات بن جائے گی. ہائے ماں باپ کیسے غلط سبق پڑھاتے ہیں. بھائی بناؤ, ہم بنانے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی, انجینئر بھی, سائنسدان بھی, تاجر بھی, ذمہ دار بھی, پر ان کی عظمت تو پیدا نہ کرو, عظمت اس کی پیدا کرو. اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں, شمس الرحمان کی بیوی یونانی ہے, نو مسلم, انہیں کے ہاتھ مسلمان ہوئی پھر ان سے شادی ہو. اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے, 4 سال کی عمر کا بچہ کوئی عورت گھر میں آ جائے تو بھاگ کے کمرے میں چھپ جاتا ہے, عورت آگے مجھے پردہ کرنا ہے. اور ان کے بچے شرارت کریں, بڑی عزت ہوگی, بڑا پیسہ ہوگا, تھوڑی سی مشقت ہے, تھوڑی سی پڑھائی ہے, تھوڑی سی مشقت ہے, فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, پھر ڈاکٹر بنو گے تو بہت بڑی بات بن جائے گی. ہائے ہائے ماں باپ کیسے غلط سبق پڑھاتے ہیں. بھائی بناؤ, ہم بنانا ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی, انجینئر بھی, سائنسدان بھی, تاجر بھی, ذمہ دار بھی, پر ان کی عظمت تو پیدا نہ کرو, عظمت اس کی پیدا کرو. اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں, شمس الرحمان کی بیوی یونانی ہے, نو مسلم, ان کے ہاتھ مسلمان ہوئی پھر ان سے شادی ہو. اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے, 4 سال کی عمر کا بچہ کوئی عورت گھر میں آ جائے تو بھاگ کے کمرے میں چھپ جاتا ہے, عورت آگے مجھے پردہ کرنا ہے. اور ان کے بچے شرارت کریں تو ان کی ماں کہتی ہے اگر تم باز نہیں آؤ گے میں تمہیں ڈاکٹر بنا دوں گی, تو وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, ہمیں عالم بنانا, ہمیں ڈاکٹر نہ بنانا, میں تمہیں انجینئر بنا دوں گی اگر تم نے پھر شرارت, تو وہ آگے محنتیں کر دیں, نہیں نہیں اماں ہمیں انجینئر نہ بناؤ, ہمیں عالم بناؤ. ایک غیر مسلم عورت اسلام لا کر اپنے بچوں کو اس سطح پر پہنچاتی تھی. ایک مسلمان ماں باپ ہیں, یہ ان ذلک من عزم الامور, یہ عظمت کی طرف اشارہ ہے, اشارہ ہے, بہت بڑی بات ہے دعوت دینا, بھلائی پھیلانا, برائی مٹانا, نماز پڑھنا, صبر کرنا, اس پر بہت اونچی بات ہے. یہ ہے ان کے دلوں میں عظمت بٹھانا تبلیغ. ہمارے ساتھی مولوی ہلال, ہم کٹھے رائن میں پڑھے, وہ بنگلہ دیش میں, ان کے والد تھے, اصل تو یو پی کے تھے, 1960 میں ان کی یہ تھی بہت بڑی ٹیکسٹائل مل, یا لوگوں کے پاس خال خال ملیں ہوتی تھیں. وہ کہنے لگے ایک دفعہ مجھ سے 20,000 روپے کھو گئے میری اپنی غلطی کی وجہ سے, 1964-65 میں 20,000 روپے بتا رہے ہیں. کہنے کہ میرے ابا نے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں گئے, کیسے ضائع ہو گئے, ایک دفعہ نہیں پوچھا کیسے کیسے ہوئے. کہ میں کئی دن ڈرتا رہا اب سزا ملے گی, اب سزا ملے, پوچھے. ایک دن میں عشاء کے بعد تعلیم ہوتی تھی مسجد میں, میں تعلیم میں نہیں بیٹھا, بیٹھا اور گھر آ گیا, تو گھر سے مسجد سے آتی مجھے اتنا ڈانٹا, تو تعلیم میں نہیں بیٹھا, تعلیم میں نہیں بیٹھا. کہنے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا مطلب ہے تعلیم میں بیٹھنا 20,000 سے زیادہ قیمتی ہے, 20,000 کا تو پوچھا ہی نہیں کیا کیا, اور تعلیم میں نہیں بیٹھا تو اتنی ڈانٹ کا خود بخود میرے دل میں آ گیا کہ تعلیم بڑا عمل ہے, 20,000 چھوٹی چیز. یہ تربیت ہے بھائی, بڑی بات ہے تبلیغ کرنا. صاحب اپنے لا تشرک باللہ پہلا سبق, انہا ان تقم اسقال حب بھائی آخرت, یہ دوسرا سبق, نماز تیسرا سبق, دعوت چوتھا سبق, صبر پانچواں سبق, چھٹا سبق, 6 نمبر ہی اللہ نے سکھائے ہیں اپنے بچوں کے لیے, وہی میں سے 6 نمبر ہیں سارے. ایمان بھی ہے, نماز بھی ہے, تبلیغ بھی ہے, اکرام بھی ہے, آخرت کے اندر اخلاص بھی ہے. چھ کے چھ نمبر ہیں. اصل میں بات کے میں اور اصل میں میرا دماغ جو ہے نا وہ درست سویا ہوا, آنکھیں کھلی اور جسم کی جو ایک ایک ہڈی ہے نا وہ کہہ رہی تم ہم پر زیادتی کر رہے ہو. لیکن اب کیا کریں, ہاتھی والوں سے یاری ہو تو دروازے بڑے رکھنے پڑتے ہیں. تبلیغ کے کام ذرا اپنے جسم کے عذر دیکھیں تو کیسے چلیں. تو وہ میں اس کا تفصیل بتانا چاہتا تھا لیکن وہ آ نہیں سکی, اس لیے میں آپ صرف اشارے کر رہا ہوں. تو چھٹا نمبر اللہ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے جو ہمارا چوتھا نمبر ہے. چوتھا نمبر اخلاق, اکرام مسلم مطلب اخلاق, اچھے اخلاق. یہ اچھے اخلاق اتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے ایک جملہ بتا لا تشرک باللہ, آخرت کے لیے وہ ڈیڑھ سطر ہے. نماز کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ اقم الصلاۃ, تبلیغ کے لیے وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما صبر, تین جملے. لیکن جو اخلاق ہے لا تصاعر خدک للناس ایک, لا تمشی فی الارض مرحا دو, ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب لا يحب كل مختال فخور, واقصد في مشيك شاب واغضض من صوتك پانچ, ان انکر الاصوات لصوت الحمير. چھ جملے اخلاق کو سکھانے کے لیے چھ جملے آئے ہیں, وہ سب سے آخر میں رکھا ہے. عام طور پر جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب پیپر ہو تو پہلے آسان سوال حل کر لو پھر مشکل سوال حل کرنا, آخر میں مشکل سوال کرنا, پہلے مشکل شروع کر دیا تو اسی میں اٹک جاؤ گے تو آسان سوال بھی رہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق بڑا مشکل سبق ہے اس کو آخر میں رکھا, اخلاق بڑا مشکل چیپٹر ہے اس کو سب سے آخر میں رکھا اور اس کی زیادہ تفصیل کی, اس کو زیادہ واضح کیا. لا تصاعر خدک للناس, بدتمیز نہ ہو, بدتمیز نہ ہو تو منہ چڑھا کے بعد میں, منہ چڑھانا ہی ہمارا اردو کا محاورہ نہیں, ہمارا اردو کا محاورہ بدتمیز نہ بن. لا تصاعر خدک للناس, بدتمیز کیوں گردن ٹیڑھی ہو, منہ ادھر ہو, آنکھ ادھر ہو, بدتمیز نہ بن. لا تمشی فی الارض مرحا, اکڑ کے نہ چل, اللہ کو تکبر والے پسند نہیں. وقصد سی مشی, چال میں میانہ روی رکھ, وقت میں سوتی کا آواز پست رکھ, گدا ہے جو شور مچاتا ہے اچھے اخلاق والا شور نہیں مچاتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابی کا اثر ہے, ابن ابی دنیا رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوکل میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں صفات کو بکھیرا, دو سفتیں آسمان سے بڑی تھوڑی آئی ہیں, دو سفتیں ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق, یہ دو ہیں ہی بڑے تھوڑے. یعنی بازار میں مانسرا کی منڈی میں ایک چیز کم پڑ جائے تو کیا ہوگا, اس کا ریٹ بڑھ جائے گا, اور زیادہ ہوگی تو ریٹ گھٹ جائے گا. تو اسلام کی منڈی میں, شریعت کے بازار میں, دین کے گودام میں یہ دو جنسیں اللہ نے بہت تھوڑی رکھی ہوئی, ایک صحیح یقین ایک اچھے اخلاق. جو چیز تھوڑی ہوتی ہے قیمت بڑھ جاتی ہے, صحیح یقین اور اچھے اخلاق بڑی محنت سے آتے ہیں, تھوڑی محنت سے نہیں آتے. اچھے اخلاق کی بہت بڑی محنت ہے, بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یقین کی الگ محنت ہے, اخلاق کی الگ محنت ہے, عبادات کی الگ محنت ہے. ایک جماعت میں ہم تھے بیرون ملک میں, بڑے عجیب لطیفے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے لڑتے ہیں, لیکن یہ لڑتا ان کا کہیں کے دل میں کمی نہ آ جائے. ساتھ ایک قصہ پہلے بتاؤں پھر وہ بتاؤں. ایک جماعت اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے, حج کیا جاتا تھا, حج سے واپس, اب وہ ویزے بند ہو گئے تو حج بھی بند. ایک جماعت مدینہ منورہ پہنچی, لڑ 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 کے. وہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, اور اس وقت ان کی بڑی مہمانی ہوتی تھی, تو وہاں انہوں نے مدینہ کی شہرت سے کہا مکٹھے کے نام سے ہمیں الگ کر. ہم اب مدینہ میں آئے ہیں, آگے جانا ہے, حج کرنا ہے. ہمارے دلوں میں ایسی نفرتیں ہیں کہ ہم حج بھی صحیح نہیں, ہمارا ہو سکے ہمیں الگ کر. انہوں نے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا, نہیں ہم نے نہیں کٹھے رہے, ہمیں الگ کر, ہمیں الگ کر. تو ایک شورا کے ساتھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی, ارشاد فرمایا کہ انہیں جدا نہ کرنا, یہ مجھے ہر حال میں پیارے لگتے ہیں, یہ لڑ کے بھی اچھے لگتے ہیں جڑ کے بھی اچھے لگتے ہیں, یہ ہر حال میں مجھے پیارے لگتے ہیں. انسان جو ہوئے وہ ہی جاتے ہیں. دفتر خان میں بیٹھے تھے تو بیچارے خدمت والے سارا نہ کرے, تو ایک ساتھی کے سامنے پلیٹ نہ رکھی گئی, اسے اگلے کے سامنے رکھی گئی. میرا ٹکٹ دو میں واپس جاؤں. تو کیا ہوا بھائی, کہ میرے آگے سالن نہیں رکھا, اس کے آگے رکھ دیا. کیوں؟ میں کوئی چھوٹے باپ کا بیٹھا ہوں, میرا ٹکٹ واپس کرو, میں نے واپس جانا. بڑی منت خوش آمد ترلے کر کے اس کو سمجھایا, اچھا بھائی معاف کر, اچھا بھائی معاف کر. میں یوں کہنا چاہتا ہوں, سال لگانا آسان ہے, اخلاق بنانا مشکل ہے. بنتے اسی راہ میں ہیں, اللہ کی راہ میں نکل کے اخلاق بنتے ہیں, ایمان بنتا ہے. لیکن اس کا بنتا ہے جو نیت کرتا ہے کہ میں نے اخلاق بنانے ہیں, میں نے ایمان بنانا ہے. جو نیت نہیں کرے تو وہ اجر تو پائے گا لیکن انتفاق سے محروم رہے گا. اور ہمیشہ اچھے اخلاق پر گھر قائم ہوتے ہیں, پیسے پر گھر نہیں چلا کرتے. فخر و فاقہ ہو, اخلاق اچھے ہوں, زندگی نبھ جاتی ہے. اخلاق بناؤ میرے بھائیو, میری بہنوں, اپنی اولاد کے بھی اخلاق بناؤ, اپنے بھی بناؤ. یہ ہے وہ بنیاد جس پر اولاد کو اٹھایا جاتا ہے. ہمارے بچپن کا واقعہ ہے, ہمارے ایک رشتے دار تھے. رشتے داری تو اتنی قریب کی نہیں تھی لیکن میرے والد صاحب اور ان کی دوستی رشتے داری سے بھی زیادہ تھی. وہ 50s میں تھے انسپیکٹر, بڑے خوبصورت ہمارے خاندان, کچھ 6.5 فٹ ان کا قد, رنگ. ان کی ماں ان کی شادی کرنا چاہے, ایک ہماری خاندان کی سب سے بدصورت لڑکی تھی. اب وہ میرے والد صاحب سے آ کر کہنے لگے, بتا کیا کروں مولا بخش, ماں کی مانوں تو ساری زندگی مصیبت ہے, نہ مانوں تو کیا کروں. تو ماں ناراض ہے. میرے والد صاحب نے کہا اپنی ماں کو راضی کر لے کرو. کہیں گے اچھا چلو, تو کہتا تو ٹھیک, شادی ہو گئی. اب شادی ہوئی تو اس کا نام تھا نور بی بی. نور بی بی اندر ہوتی تو ظلمکار باہر ہوتا. نور بی بی باہر ہوتی تو ظلمکار اندر ہوتا. کوئی جوڑ ہی نہیں تھا, بالکل بے جوڑ. وہ اتنا بڑا افسر, پھر اتنا خوبصورت, وہ پڑھا لکھا, وہ ویسے بھی ان پڑھ, شکل بھی ایسی. اب اس نور بیوی نے کیا کیا, اس کے اخلاق بڑے نورانی تھے. وہ نوکر بن گئی بیوی کی بجائے, اس کے بوٹ پالش کر, کپڑے دھو. پولیس افسر کبھی رات کو 1 بجے آ رہا, کبھی 12 بجے, کبھی 1:30 بجے, تو اس وقت تک جاگتی رہتی. جب وہ آتا تو تازہ روٹی پکا کے اس کے سامنے رکھتی, تو جب وہ لیٹ جاتا تو اس کو دباتی. پھر صبح اٹھنے سے پہلے اس کی وردی تیار, بوٹ پالش, ہر چیز. اس نے 3 برس اپنے خاوند کی نوکر بن کے چلا. پھر کیا ہوا, اخلاق کے حسن نے جسم کی بدصورتی کو چھپا دیا اور اپنی بیوی کا غلام بن گیا. غلام. تو اس کی وہ شادی تو مجھے یاد نہیں, ہمارے زیادہ بچپن میں. پھر نور بیوی کا انتقال ہو گیا, 3 بچے. تو ہم نے اس کو ایسے روتے دیکھا جیسے بچے پھوٹ پھوٹ کے روتے. پھر اس کی دوسری شادی ہوئی اپنی خاندان میں, بڑی خوبصورت لڑکی. پھر ساری زندگی وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے رویا. نور بیوی کرتا ہی مر گیا. زندگی حسن کے ساتھ نہیں گزرتی, زندگی اخلاق کے ساتھ گزرتی. اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اخلاق سکھاؤ اگر ان کو زندگی میں سکھ دینا ہے. پیسے اکٹھے کرنے کے فکر میں رہتے ہیں کہ یہ پرسکون زندگی گزار سکے. اے بھائی, پیسے سے پرسکون زندگی نہیں گزرتی, اچھے اخلاق سے پرسکون زندگی گزرتی. اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ کی راہوں میں کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. تو مرد بھی نکلیں, عورتیں بھی نکلیں, اللہ بھی راضی ہو, اس کا رسول بھی راضی ہو. اب بولو بھائی, مستورات اپنے نام پیش کریں. یہ میں نے مختصر آپ کو یہ 6 باتیں بتائی ہیں, یہ بڑی اہم ہیں, بڑی تفصیل طلب ہیں. یہ تو ہر ماں کو روزانہ قرآن کا یہ رکوع کھول کے پڑھنا چاہیے, ہر باپ کو روزانہ قرآن کا یہ رکوع کھول کے پڑھنا چاہیے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ بچوں کو کیا بنایا جائے؟ نصیب آگے ان کا اپنا ہے, وہ مال والے بنیں گے, بادشاہ بنیں گے, فقیر بنیں گے. اللہ کا ہر ایک اولاد کا اپنا نصیب ہے, ماں باپ اولاد کا نصیب نہیں بناتا. ابو شجاع ایک مچھلی پکڑنے والا ماہی گیر تھا, مچھلیاں پکڑ رہا تھا, اس کے 3 بیٹے بھی ساتھ. ایک نجومی گزرا, دیلم ایران میں ایک جگہ ہے, کہنے کا بھائی میں نے خواب دیکھا ہے, تعبیر تو دے دے. کیا کہ میں نے پیشاب کیا تو اس سے ایک آگ نکلی, اوپر جا کے شعلہ بن گئے, پھر اس کے 3 شعلے بن گئے, پھر ان شعلوں کے چھوٹے چھوٹے شعلے بن گئے. تو وہ نجومی کہنے کا, یہ تیرے 3 بیٹے ایک دن آئے گا بادشاہ بنے. تو اس نے اپنا جوتا نکالا اور اپنے بیٹوں کو بھی کہا, مارو اس بدماش کو, ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے. تو 4 باغ بیٹے نے اس کی خوب ٹھکائی کی, خوب مارا اس کو, ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے, ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے. 3 بیٹے چوتھا وہ کہنا, مار لو مار لو, بادشاہ بنو گے. جب اس کی اچھی صفائی کر لی تو پھر وہ ابو شجاع کہنے لگا, چلو اس کی پٹائی کی ہے, اس کو ایک مچھلی انعام دے. 20 کے بعد 3 بیٹے اسلامی سلطنت کے بادشاہ بن چکے, رکن الدولہ, معز الدولہ کے نام سے. انہوں نے عز الدولہ, انہوں نے 120 حکومت کی ان کے خاندان, اور اتنے کامیاب حکمران گزرے وہ, خاص کر انہوں نے رکن الدولہ تھا, اتنا فاضل آدمی نکلا. ماں باپ تھوڑا ہی اولاد کا نصیب بنا دو, ان کے اخلاق بنا دو, مقدر کا رزق ان کے لیے لکھا جا چکا ہے. تو بولو بھائی کون تیار
ہو گئے؟
اس میں اجر کے لحاظ سے, نورانیت کے لحاظ سے بہت فرق ہے. مرد چونکہ مسجد کے پابند ہوتے ہیں, وہ کام چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں. عورتوں کے لیے جماعت کی پابندی نہیں, تو وہ کہتی یہ کام کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں. یہ کرتے 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 ظہر عصر کے پاس چلی جاتی ہے, عصر مغرب کے پاس چلی جاتی ہے, مغرب عشاء کے پاس چلی جاتی ہے, عشاء 12 چلی جاتی ہے. یہ بے برکتی ہے. الصلاۃ علی وقتہا ای الاعمال خیر. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, الصلاۃ علی وقتہا, نماز اس کے وقت پر پڑھنا سب سے بہترین عمل ہے. تو یہ ساری مستورات کی خدمت میں گزارش ہے, نماز کا اہتمام اس طرح فرمائیں. عام طور پر اس علاقے میں سرحد میں نماز کا رواج تو ہے, لیکن 2 چیزیں ہیں. مردوں میں بھی جماعت کا اہتمام تھوڑے ہی لوگ کرتے ہیں, عورتوں میں ہے ہی نہیں, یعنی وقت کی پابندی. ایک تو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی. دوسری جو بہت بڑی غلطی ہے وہ ہے نماز کو تیز پڑھنا. اتنی تیز تیز نماز پڑھتے ہیں, نہ رکوع سیدھا ہوتا ہے, نہ سجدہ سیدھا ہوتا ہے, نہ رکوع سے اٹھنا سیدھا ہوتا ہے, نہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا سیدھا ہوتا ہے. بہت تیز نماز پڑھی جاتی ہے. پھر یہ جو نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر آنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں, ادھر جانے والوں کو بھی دیکھتے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یوں یوں اپنی آنکھوں کو مار رہے ہوتے ہیں, کون آیا کون گیا یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایک بڑا بابا تھا, امام دین, ہمارے گاؤں میں پکا نمازی تھا, دکاندار تھا, صبح داڑھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک ہی دکان ہوتی تھی, تو وہ نماز پڑھنے آ جاتا, کبھی تو چابی بھول کے اس کی جیب میں رہ جاتی, تو اس کا بیٹا آ کے قریب کہتا, تو نماز پڑھتے پڑھتے جیب سے چابی نکالتا سر اپنے بیٹے کو سر اللہ اکبر. یہ ہم نے خود دیکھا تو بابا امام دین والی نماز پڑھتے ہیں یہ سارے پٹھان جو ہیں اللہ ماشاء اللہ ساری عورتیں سارے مرد نماز پر بڑا ظلم کرتے ہیں. تو نماز پہ بندوں پہ ظلم کرنا بھی بہت بری بات ہے پر نماز پہ ظلم کرنا اس سے بھی بری بات. تو اس لیے آپ نے کہا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. میں کہ یہ نماز میں چوری کیا ہوتی ہے کہ رکوع ٹھیک نہ کرے سجدہ ٹھیک نہ کرے. تو اس طرح نماز پڑھیں مرد عورت کہ دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے کہ اس کا دل نماز میں لگتا ہے. تو ایک چھوٹا سا نسخہ میں بتاتا ہوں. ایک تو سب نے قرآن میں سے قل ہو اللہ سے ٹھیکہ کیا ہوا کہ ہم نے بس تجھے پڑھنا ہے ہر رکعت میں. یہ چار سنتوں میں ہر رکعت میں قل ہو اللہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ. بھائی آج یہ ٹھیکہ تبدیل کر دو, دو چار اور ٹھیکے کر لو, کم از کم چار سورتیں تو یاد کرو تو ہر رکعت میں الگ سورت پڑھی جائے. ایک ہی سورت کو ہر رکعت میں پڑھنا مکروہ لکھا ہے, کراہت ہے. بھائی الم طرح کیسا یاد کر لو, انا آتینا یاد کر لو, ول عصر یاد کرو, قل ہو اللہ یاد کر لو, چل کے چار سورت. اب آج دعائے قنوت کی جگہ بھی قل ہو اللہ پڑھ کے اللہ اکبر. یہ کہاں کا فتوا ہے؟ ابھی چلو ربنا آتینا پڑھ لو, دعا کی جگہ دعا پڑھو تو واجب عذاب ہو جائے گا. دعا کی جگہ قل ہو اللہ پڑھنے سے تو واجب ادا نہیں ہوتا, فطر ہوتی ہی نہیں. تو دعائے قنوت یاد کریں جب تک یاد نہیں ہوتی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ پڑھ لیا کر تو یہ اس سے قائم مقام ہو جاتا ہے دعا کا, لیکن قل ہو اللہ تو قائم مقام نہیں ہوتا. ایک تو بھائی ہم بدل بدل کے صورتیں پڑھیں, دوسرا یہ ہے کہ رکوع میں تین دفعہ سبحان ربی العظیم کی بجائے پانچ دفعہ پڑھنا شروع کر, پانچ دفعہ چھ دفعہ. یہ نہیں کہ جتنی دیر میں تین دفعہ پڑھتے تھے اب رفتار تیز کر کے اتنی دیر میں پانچ کر دیا تو پھر تو مطلب پھر بہت ہو گیا, بلکہ رک رک کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پاک میرا رب عظمتوں والا, اس کو سوچو پاک میرا رب عظمتوں والا. جب رکوع سے کھڑے ہو سمے اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد, یہ سب کھڑے کھڑے ہو. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ربنا لک الحمد سجدے میں پورا ہوتا ہے, سمے اللہ کے بعد ربنا لک الحمد وہ سجدے میں جاتا ہے پھر وہاں سے اللہ اکبر کرتا ہے. اب آپ کھڑے ہو کر کہو ربنا لک الحمد. عورتوں نے تو فرض پڑھ فرض بھی پڑھنے ہیں اکیلے اور سنت بھی اکیلی, تو دعائیں بھی پڑھا کریں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. آپ جب سنتیں پڑھے تو یہ پڑھو, نفل میں یہ پڑھو, اس سے بھی لمبی دعا ہے. میں صرف اتنی بتا دیتا ہوں, مل السماوات ومل الارض ومل ابا بینہما ومل اما شئت من بعد. تو لك الحمد وكلنا لك العبد لا ان لهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ پوری رکوع سے کھڑے ہونے کی دعا, اتنی لمبی دعا ہے. چلو آپ ربنا لك الحمد مہربانی کر کے کھڑے کھڑے پڑھو, جاتے جاتے نہ پڑھو تو بھی بات بڑی اچھی ہو جائے گی. دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھو کہ تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکے, ٹھیک ہے نا؟ تو نماز کے اوقات پر عورتیں بھی جماعت کا وقت معلوم کریں اور سارا کام چھوڑ کے اس وقت میں نماز کو ادا کریں. میں نے بیچ بیان میں نے کہا تھا کہ بچوں کو وقت دیا کریں, تو بچوں کو وقت دینے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے تعلیم کی جائے, گھروں میں سارے بیٹھ کر تعلیم کریں. مرد دیر سویر ہوتے ہیں تو گھر کی عورت ہی بچوں کو بٹھا کے تعلیم کروائے, مرد بھی شریک ہو جائے تو اچھی بات, گھر میں تعلیم کروائی جائے. پھر اس میں ان کو زین بنانا, آخرت کا, جنت کا, جہنم کا, صحابہ کی زندگی کا بتانا, یہ اس کو ساتھ ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز بچوں کا اور ماں باپ کا اور اولاد کا آپس میں ربط بڑھے گا اور ان کے سامنے اخلاق بھی آئیں گے, اعمال بھی آئیں گے, صحیح تربیت آئے گی. تو یہ تھوڑا سا اس کا اہتمام کر لیا جائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب تیرے دربار میں مرد عورتوں کا مجمع جمع ہے, ہم سب کو معاف بھی فرما, ہماری توبہ کو قبول بھی فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, ہمیں اپنی محبت معرفت میں کامل فرما, ہمیں اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے جیسا تجھے پسند ہے. اے اللہ تربیت اصل تیرے ہاتھ میں ہے, دل تیرے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہمارے بچے بچیوں کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے, آخرت دین اعمال کی طرف پھیر دے, شیطان شیطانی راستوں سے دلوں کو ہٹا لے, اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا. یا اللہ یہ آنے والا سارا مجمع مردوں عورتوں کا, یا اللہ ان سب کو ہم سب کو اپنی محبت معرفت میں کامل فرما دے, یا اللہ پورے عالم میں پورے دین کے زندہ کرنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں ٹھکرا نہ دے, ہمیں دھتکار نہ دے. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں, بے شک نا فرمان ہیں, یا اللہ ہم تجھے ہی مانتے ہیں, یا اللہ ہم باغی نہیں ہیں نا فرمان ہیں. یا اللہ تو ہم پر کرم کا اور رحم کا معاملہ فرما, اور یا اللہ پوری امت پر آئے ہوئے عذاب مصیبتیں ٹال دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ پوری امت کے دکھ دردوں کے لیے تو خود ہی یا اللہ مرہم بن جا, مداوا بن جا, تو ہی یا اللہ ان کے دکھوں کو تکلیفوں کو دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ یا اللہ پوری امت جہاں جہاں پریشان حال ہے, بڑے پوری امت پوری دنیا میں ہی پریشان حال ہے, یا اللہ تجھے سناتے ہیں, بار بار سناتے ہیں, تجھے خود ہی یا اللہ مانگنے میں آہوزاری پسند ہے, اصرار پسند ہے, الہا پسند ہے. دنیا کے بادشاہوں سے یا اللہ بار بار مانگے وہ ناراض ہو جاتے ہیں, دروازے بند کر لیتے ہیں, ان کے پیچھے پڑے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں. تو ایک وہ اللہ ہے جس کے پیچھے پڑے تو وہ خوش ہوتا ہے, بار بار مانگے تو خوش ہوتا ہے, الہا کریں تو وہ خوش ہوتا ہے, اصرار کریں تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے یا اللہ ہم تیری محبت کے پر یا اللہ مان کر کے, تیرے رحم پر یا اللہ مان بھروسہ کر کے, تیرے آگے یا اللہ اپنی درخواست بار بار اصرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ میرے مولا اپنے محبوب کی امت کے دن پھیر دے. اللہ ہم اس وقت دین کے بھی فقیر ہیں, دنیا کے بھی فقیر ہیں. یا اللہ دنیا کا فقر تو نبھ جاتا ہے, موت مٹا دیتی ہے, یا اللہ دین کا فقر تو دنیا اور آخرت میں عذابوں میں گرفتار کر دیتا ہے. مولا ہم تو دنیا کا فقر بھی نہیں مانگتے, ہماری دنیا بھی اچھی کر, ہمیں دین کے فقر سے بھی بچا, دنیا کے فقر سے بھی بچا, ہمیں دنیا کی گرمی سے بھی بچا, ہمیں قبر کی آخرت کی گرمی سے بچا, ہمیں دنیا کے دکھ درد سے بچا, ہمیں سکرات کے دردوں سے بچا, ہمیں قبر کے جھٹکوں سے بچا, ہمیں آخرت کی تکلیفوں سے بچا, ہمیں حشر کی گرمیوں سے بچا, یا اللہ اپنی پکڑ سے بچا. بے شک یا اللہ ہم نے اپنے گناہوں سے اپنے پر جہنم کو واجب کیا ہوا ہے, یا اللہ تیرا رحم و کرم, تیرا فضل و احسان ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. یا اللہ تو جہنم کو کافروں سے بھر دے, پتھروں سے بھر دے. یا اللہ اپنے محبوب کی امت کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دے, اس کی ہوا بھی نہ لگنے دے, انہیں تو پل سرات سے پار لگا دے, پار لگا دے. ان ایمان والوں سے بنا جن کے لیے ایسا نور ہوں بہن ایدیہم و ایمان ہیں, ان کے آگے بھی نور ہوگا پیچھے بھی نور ہوگا. ہمیں ان ایمان والوں سے بنا یا اللہ جو نور میں چلیں گے, نور میں اٹھیں گے, نور میں پل سرات پار کریں گے. یا اللہ ہمیں ظلمتوں سے بچا, اندھیروں سے بچا, ظلم سے بچا, وحشتوں سے بچا, قبر کی تنہائیوں سے بچا. یا اللہ تو قبر کو نورانی فرما, آخرت کو نورانی فرما, دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ساری امت پر آئے ہوئے عذابوں کے در بند کر دے, یا اللہ بند کر دے. وہ گناہ تو ہو ہی رہے ہیں جس کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں, یا اللہ پر تو اپنے فضل سے معاف کر دے اور اپنے غضب کے دروازے بند کر کے رحم کے دروازے کھول دے. جن گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ گناہ بھی ہمارے معاف کر کے امت کو ان گناہوں سے ہٹا لے یا اللہ, ہٹا لے یا اللہ, پاکیزہ فضا قائم کر دے. یا اللہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے تقوی ایسے تھا, فضا ایسی تھی, نیکی ایسی تھی, ماحول ایسا تھا. میرے مولا ہماری تو آنکھیں ہی ترس گئیں اس پاک ماحول دیکھنے کو, وہ پاکیزہ فضائیں دیکھنے کو. یا اللہ کانوں نے سنا ضرور ہے, آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں ہے. میرے مولا آنکھوں نے پڑھا ضرور ہے پر ان آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں ہے. ان ترسی ہوئی آنکھوں کو یا اللہ, ان ترسی ہوئی آنکھوں کو یا اللہ وہ ایمان کی بہار دکھا دے. اس مالی کا کیا حال ہوگا جس کا سارا چمن اجڑ جائے, اس زمیندار کا کیا حال ہوگا جس کا سارا کھیت جل جائے. مولا تیرے محبوب کی امت کا سارا باغ اجڑ گیا, سارا کھیت جل گیا. یا اللہ ہم بچھڑے ہوئے قافلے کی طرح ہو گئے, ڈوبتی کشتی کے مسافر کی طرح ہو گئے. مولا ہر طرف موت کا رقص ہے, باطل کے ہاتھ میں دو دوری دھار کا خنجر ہے. وہ ہماری جانوں کے بھی در پہ ہیں, ہمارے ایمان کے بھی در پہ ہیں.
اسلامی کیسٹ ہاؤس, ہمارے ہاں تمام علماء کرام کی تقاریر, قرآن پاک کے سیٹ, تلاوت, نعتیں, قوالیاں, آڈیو ویڈیو اور سی ڈیز میں دستیاب ہیں. دکان نمبر 1 مغل سرائے مارکیٹ, راجہ بازار, راول پنڈی. فون نمبر 5541854.